السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسواں پارہ، لیکن ساتھ میں ہم مرسلات بھی پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات اسفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رستنوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک وقت مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آگ جب اس میں لکڑیاں چٹکتی ہیں تو کس طرح سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کے خطرناک ہونے کا آپ اندازہ لگائیے. یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ سورہ نبا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہی سے، کیونکہ یہ بھی اس میں اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی بندوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور بندے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا فضل اگر نہ ہوتا تو ہم یہ قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ ہی کی توفیق اور فضل سے ہوا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، پاسبلٹیز میں سے کچھ بھی، یعنی کبھی صحت جواب دے جاتی ہے، کبھی کچھ اور پرابلمس ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام کو پورا کروا دیا. اور ہم صرف یہاں صرف چند لوگ نہیں جڑے رہے، ہم سب جانتے کہ ویزا آئیکیو پر ہمارے ساتھ کم ہی لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے جڑے ہونے کی وجہ سے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ماشاءاللہ آپ لوگ آ رہے تھے یہاں پر لائیو کلاس اٹینڈ کر رہے تھے، تو آپ لوگوں کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو سننے کو مل گیا، جو ہماری کچھ ہماری بہنیں خواتین ہیں جو انڈیا میں سن رہی ہیں، کئی ممالک میں سنا جا رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری ان ساری بہنوں کو جنہوں نے واٹس ایپ پر یہ ٹیم بنائی، گروپ بنایا، اور تقریباً ماشاءاللہ یعنی جو لوگوں سے بات پتہ چل رہی ہے 800-900 یا 1000 تک لوگوں تک پہنچ رہا ہوگا الحمدللہ. تو آپ کے چند لوگوں کے یہاں پر اٹینڈ کرنے سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو بعض اوقات ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو ایک کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ذریعے سے اور دوسروں تک کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا کریں کہ جو لوگ بھی اس میں شامل تھے، اس میں جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر سے نوازے. اور جیسے حدیث میں آتا نا ادائی الخیر کفائلی، کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی گویا نیکی کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے، یعنی جو نیکی کی طرف دعوت دے گا وہ بھی اس کے برابر ہی ہے. اور ہم سب کو ویسے بھی خیر کی دعوت دینے والا بننا چاہیے کہ ہم خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، یعنی ہمارے ذریعے سے نیکی کی باتیں، نیکی کے کام اتنے پھیلیں، اتنے عام ہوں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اور بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ایک نیک کام کی طرف ہم نے کسی کو بلایا تھا، وہ سامنے والا اس کو اتنے اچھے طریقے سے قبول کرنے والا بنا، اس نے عمل کیا، اور ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہم کو اس کو نیکی کی طرف بلانے کا جو اجر دیا جائے گا اس کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر ہم کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا. تو اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں اعزاز اور تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکی کی طرف بلانے والے بنے، نیکی کی دعوت دینے والے بنے. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کم از کم رمضان میں ہم اتنا تو کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیں پورا سال ہم سے ویسی عبادت نہیں ہو سکتی یا ہو پاتی جیسی کہ رمضان میں ہوتی ہے. نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف سے نیکی کی صدائیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں اور شیاطین بھی بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا انسان نیکی کرنے پر تھوڑا زیادہ قادر ہوتا ہے عام دنوں کی بنسبت. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ دیکھیں کہ جو کام ہم پورے سال میں نہیں کر سکتے یا کر سکے، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان میں کر لیتے ہیں. حالانکہ قیام اللیل بھی ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، سحری میں جاگنا ہوتا ہے، تو انسان عام دنوں کی بنسبت عبادت بھی زیادہ کرتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے یا فضل و کرم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ہمت اور طاقت دی. اور ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ دورہ قرآن کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان اس سے قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور جب یہاں پر جب مختصراً وہ جڑتا ہے قرآن سے مختصر تفسیر کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ مزید وہ جانے قرآن کو، اور پھر یہی ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے قرآن کی طرف قدم بڑھانے کا الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، مزید تفصیل سے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے. کتنے لوگوں کا ہم نے سنا ہے جن کے جو تاثرات آتے ہیں کہ اسی دورہ قرآن کی وجہ سے الحمدللہ وہ لوگ پھر آگے قرآن میں آگے بڑھتے چلے گئے ماشاءاللہ، قرآن میں غور و فکر، قرآن کی تعلیم اور تربیت میں. تو دراصل ایک ذریعہ بنتا ہے، تو اسی لیے دورہ قرآن کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں کیا ہوگا، آپ تلاوت سنایا کرتے تھے جبریل امین کو، تو ہم تلاوت تو نہیں سناتے ہیں. تلاوت الحمدللہ ہم سب خود سے پرسنلی کر لیتے ہیں، کبھی موقع ملا تو اللہ نے چاہا تو ہم تلاوت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں اتنی برکت دے، اگلے سال ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں کہ تلاوت بھی پوری کریں اور ساتھ میں ترجمہ بھی پورا پڑھ لیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کام میں جہاں بھی غلطی، کیونکہ بہت دفعہ میری زبان لڑکھڑائی، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ معافی چاہتی ہوں، اور کوئی بھی غلط بات ہوگی تو وہ میری اپنی ذاتی علم کی کمی کی بنا پر تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے. اور جو کچھ بھی صحیح بات نکلی، جو حق نکلا، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل و احسان کی وجہ سے تھا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. بہت ہی خوبصورت اور اچھی صورت ہے، اور ساتھ میں اس میں وہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا کیسے ہوگا یا اس وقت کیا کیا جائے گا. اور پھر جو آخری آیتیں ہیں اس سورے کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت انسان افسوس کرے گا، جو لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ہائے ہم پر افسوس کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا. تو اس لحاظ سے یہ سورت اپنے اس موضوع کے لحاظ سے بہت اہم ہے. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے، سورہ ہود اور اما یتسالون، اور بھی بہت ساری صورتوں کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی ہود والواقع والمرسلات و اما یتسالون و اذا الشمس کورت. رواہ ترمذی، حدیث صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی آپ انہوں نے کچھ بال دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تو سفیدی کی طرف تھے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بالوں میں سے کہا جاتا ہے کہ صرف چند بال آپ کے سفید تھے کہ گنے جا سکتے تھے. اللہ کے رسول کے بال سفید نہیں ہوئے تھے آپ کی آخری عمر میں بھی، آپ کے بال کالے ہی تھے، لیکن کچھ آثار ایسے نظر آئے جس کی بنا پر ابو بکر صدیق کو یہ لگا کہ آپ بہت فکر مند ہیں، پریشان ہیں. تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں بوڑھا کر دیا؟ اس کے مضامین نے، کیونکہ ان مضامین میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسی خطرناک چیز ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے قیامت جب قائم ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت میں، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یہاں پر اما یتسالون، یعنی بتایا گیا کہ وہی لوگ سوال کر رہے تھے، اور وہ لوگ بار بار سوال کس بات کا کرتے تھے؟ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، یعنی قیامت، آپ کو لے آئیے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس خبر کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی اس کو سب سے بڑی خبر کہا گیا ہے، یعنی قیامت کے آنے کی بات کو. اور وہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور روزانہ انسانوں کی موت واقع ہو رہی ہے. قیامت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کہ روز سورج کا نکلنا، روز چاند کا نکلنا اور روز رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا. جیسے یہ یقینی ہے کہ آج رات کے بعد دن ضرور نکلے گا اور دن کے بعد رات ضرور آئے گی، اسی طرح سے قیامت کا آنا بھی اتنا ہی یقینی ہے. تو انسان کس بھلاوے میں بیٹھا ہے؟ وہ سوچے تو صحیح، وہ دیکھے تو صحیح کہ وہ جو قیامت آنے والی ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی ہمارے لیے، زمین کو بچھا دیا. اور بار بار آپ دیکھیں نا، آسمان اور زمین کا کتنا ذکر ہے قرآن میں. ابھی ہم الحمدللہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی تازہ تازہ ہمارے ذہن میں قرآن. تو کیوں اتنا زیادہ آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ انسان غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا انسان کے لیے. یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنا دیا؟ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت دنیا، اور یہ سب آپس میں باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہاں قیام کرنے کے لیے یہ دنیا کو بنا دیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. اس طرح غور و فکر کرنے کے بعد انسان سے کہا جا رہا ہے کہ جہنم وہ کیا چیز ہے، اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی، متکبرین کے لیے ہوگی جہنم. ہم سب جانتے نا کہ جہنم کس کی جگہ ہے، وہاں پر متکبرین رکھے جائیں گے، سرکش لوگ رکھے جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، دنیا میں بڑا بنتے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے بتایا ہے کہ تم آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہیوج آسمان بنایا. تو پھر تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنائی کہ جو اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے لیکن پھر بھی انسان اس پر سے ڈھلکتا نہیں ہے. تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اتنے بڑے بڑے اتنے ہیوج پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جمع دیے کہ انسان نہ اس کی بلندی کو سر کر سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ سب پہاڑ، شجر، حجر، سب بھی کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اصل تعریف کس کی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جس نے سمندر بنائے، جس نے پہاڑ جمع دیے۔ بولا انسان کے بس کی بات ہے؟ آپ بتائیے کہ انسان پہاڑوں کی بلندی تو سر کرنا دور کی بات ہے، وہ اگر اس سے ٹکر لگانا چاہے پہاڑ سے تو کتنی بھی ٹکریں وہ لگائے، نقصان کس کا ہوگا؟ یہ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں وہ اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا سکتا۔ تو پھر تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ تو اسی لیے پھر جہنم کس کا ٹھکانہ ہوگی؟ سرکشوں کا، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، جنہوں نے دنیا میں غرور کیا، حالانکہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں تھے۔ تو انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یقینا المتقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغ اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ آپ دیکھیں پیچھے جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور اب یہاں پر متقین کا انجام بتایا گیا، اور متقین وہاں پر کہاں ہوں گے؟ آرام دہ جگہوں پر ہوں گے۔ اور یہ متقین کیوں وہاں پر ہوں گے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاری تھی، ان کے اندر عاجزی تھی، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ذرا کہ یہی سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی جو کیوں اللہ کے رسول نے ان صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورتوں کو پڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مجھے بوڑھا کر دیا ان صورتوں نے، اس میں انجام بتا دیے گئے دراصل، اور اس میں وہ ہولناکی بتا دی گئی قیامت کے دن کی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا، فرشتے صف در صف صف باندھے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا آپ بتائیے۔ تو کیا انسان کو پھر زیب دیتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنی آزادانہ زندگی گزارے، یا اس دنیا میں اپنے من مرضی سے وہ اپنی مرضی سے وہ جیے؟ کیا کرنا ہے اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، تاکہ وہ اس وقت جو ہولناکی ہوگی قیامت کی، اس سے وہ بچ جائے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تو اس وقت کافر پکار اٹھے گا کہ کاش وہ خاک میں ہوتا، یا کاش میں خاک ہوتا۔ تو اس وقت افسوس اور حسرت کر کے کیا فائدہ؟ اصل تو پھر کیا ہے؟ آج دنیا میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنا لے۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خواشیہ۔ قسم میں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجلانے میں سبقت لے جاتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، کہ جب ہم کھوکھلی وہ سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا، اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، سبحان اللہ، اس کی چھت خوب اونچی کی۔ آپ دیکھیں ذرا آسمان، آپ بتائیے کہ کیا ہم آسمان کی وسعتوں کو پا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، جہاز میں جب ہم جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں کے پاس سے ہم گزرتے ہیں، لیکن یہ بادل بہت نیچے ہیں، یعنی ہمارے زمین سے قریب ہوتے ہیں بادل، اور ان بادلوں کو دیکھ کر ہی ہمیں عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ہر طرف بادل گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بادلوں میں سے جہاز کیسے گزر جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر کہیں آسمان ہے، اور آسمان کی جو بلندی ہے آج تک کوئی پیمائش یا کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہو سکا جو اس کو ناپ سکے، انسان کی نگاہ تک وہاں پر نہیں پہنچ سکتی ہے، یعنی وہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے اوپر ہے وہ آسمان۔ تو آپ بتائیے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا یا انسان کو پیدا کرنا؟ آسمان زیادہ مشکل کام ہے نا، اتنا ہیوج آسمان ہے اور ہم نہیں جانتے، ہماری جیسی نہیں، ہماری تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے جو اس میں سمائی ہوئی ہے، ایسی کئی دنیائیں آباد ہیں، کئی گیلیکسیز ہیں۔ تو اس لیے بار بار کیوں ذکر کیا گیا ہے قرآن میں زمین کا اور آسمان کا، کہ انسان اگر صرف اسی پر غور کر لینا، آسمان پر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا جو احساس پیدا ہو، اس سے بڑھ کر اور کہیں پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ صرف آسمان پر غور کر لے۔ تو کیا آسمان کو نہیں دیکھا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں اور غور کر لیں یہ آیت پر، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ بات کس کی سمجھ میں آ گئی تھی؟ اس قرآن کو ایز اٹ از کس نے لیا تھا اور انہوں نے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی تھی؟ کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ کرام۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اس طرح سے کنٹرول کیا کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے آج ایک نمونہ ہے، ہماری گولڈن ہسٹری ہے ہمارے صحابہ کرام کی تاریخ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی تاریخ محفوظ رکھی ہمارے لیے کہ جن کو دیکھ کر، جن کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ پڑھیے ذرا صحابہ کرام کی تاریخ اور دیکھیے ان کی زندگی کو کہ کیسے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ ایک رات ایک کوئی مہمان آتا ہے، سائل آتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کون اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ تمام ازواج کے گھر پچھوایا جاتا ہے، کہیں کسی کے گھر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اسے اپنا مہمان بناتا ہوں، لے کے جاتے ہیں گھر پر، جب گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ام سلیم سے، اپنی بیوی سے، کچھ ہے کھانے کو؟ کہتے ہیں کہ بس ایک فرد کتنا کھانا ہے، تو کہتی ہیں کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مہمان کو بھیجا ہے ساتھ میں اور کہا کہ کون اس کو کھانا کھلائے گا، تو میں انہیں لے کر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو ہم بہلا پھسلا کر سلا دیتے ہیں، اور کھانا کھاتے وقت ہم چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان کھانا کھا لے اور ہم لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ اور وہ یہی کام کرتے ہیں۔ صبح اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے تمہارے اس عمل پر۔ کیسے وہ لوگ تھے نا سبقت لے جانے والے، کہ ایک فرد کا کھانا تھا گھر میں، اپنے بچوں کو سلا دیا، ہمارا معاملہ کیا ہے آپ بتائیے؟ ہم پہلے سینت سینت کر رکھتے ہیں کہ پہلے میرے بچوں کا سب کچھ ہو جائے، پہلے میرے بچے سیٹسفائی ہو جائیں، بعد میں دیکھا جائے گا، بچے گا تو دیں گے، بچے گا تو خیرات کریں گے، بچے گا تو صدقہ دیں گے، اور بعض اوقات بچتا ہے، بعض اوقات نہیں بچتا ہے۔ تو کیا ہم صدقہ اور خیرات ہی نہ کریں؟ انسان کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو کون تھے یہ لوگ؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا. ان کو معلوم تھا کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی، کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، اس وقت صرف انسان کے اپنے نیک عمل کام آئیں گے. اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، خواہشات سے باز رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یہ خواہشات سے روکے رکھنا. آج دنیا میں دل تو چاہتے کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، میرے لیے میرے بچوں کے لیے سب کچھ، ہر قسم کی فراوانی ہو جائے، آسانی ہو جائے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جنت بھی ان کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کہ کبھی ہم نے جنت کا بھی شوق دلایا اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو. یہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، تم اپنے آپ کو بدلو. اس قرآن نے بدل دیا تھا صحابہ اکرام کو. ایک دوسرے کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جانے والے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہونے والے، کس طرح سے شیر و شکر ہو گئے تھے، مل گئے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اپنی ذات پر، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے تھے وہ لوگ. اور صرف یہ انفاق ہی نہیں تھا، قربانیاں ہی نہیں تھی، عبادات بھی تھی. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ایک طرف جھک گئے تھے، اخلاقیات میں رہ گئے تو صرف اخلاق میں آگے بڑھتے چلے گئے، عبادت پیچھے رہ گئی، یا پھر اس طرح سے جو نیک کاموں میں لگے رہے، کھانا کھلانا یا دوسروں کی مدد کرنا، تو اس میں لگے رہے گا اور عبادت چھوڑ دی. نہیں، عبادت بھی اپنی جگہ ماشاءاللہ، اس میں بھی کمی نہیں، اخلاقیات بھی اور یہ ساری چیزیں بھی، خدمت خلق بھی. ہمارا تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب خدمت خلق کا شعبہ اختیار کرتے ہیں تو پوری طرح سے اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ خدمت خلق کا کام زیادہ نیکی کا کام ہے، نمازیں بھی چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات جب نمازوں میں لگتے ہیں تو انسانوں کو بھول جاتے، کہتے کہ بس عبادت کر رہے ہیں نا، عبادت کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس اپنی نیکی ہم کو یاد رہتی ہے. تو ایسا ہمارا جھکا ہو جاتا ہے، ایسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام آپ دیکھیں کتنی بیلنسڈ لائف تھی ان کی ماشاءاللہ. اللہ کے رسول کی اطاعت بھی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، جہاد بھی، حج بھی، عمرہ بھی، روزے بھی، نمازیں بھی، اور ایک دوسرے کی مدد بھی. سبحان اللہ، اگر کسی کو دیکھنا ہو اور چلنا ہو تو ان کے راستوں پر چلے، ان کو دیکھے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کو اپنا رہنما بنائے. جی ہاں، بہت ہی اعتدال نظر آتا ہے ان کی زندگیوں میں. اور پڑھیے آپ صحابہ کے واقعات. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ، ارادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحابہ سیریز شروع کریں گے وضائی کے اوپر. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ تعالی وقت میں برکت دے. تو بہرحال، جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں یہ حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یہ اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ذرا کہ آدھا دن کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے دنیا میں رہنا، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر زندگی میں اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے، یا جو آخرت میں جو ابدی زندگی ہوگی اس وقت کی تکلیف گوارا ہے؟ جیسے وہ مثال ہمیشہ دی جاتی ہے نا، ایک شخص تھا جو کسی کے پاس کام کرتا تھا. اب بھلے ہی وہ کارپینٹر ہو یا انجینئر ہو، جو بھی کچھ تھا شخص، اس نے زندگی بھر اپنے مالک کے لیے کام کیا، جو اس کا ماسٹر تھا، جس نے اس کو ہائر کیا تھا، بہت اس کی خدمت کی، اس کے لیے گھر بناتا گیا، چاہے وہ کارپینٹر رہا ہو یا انجینئر رہا ہو. کیونکہ کہانی میں دونوں ذکر ہم کو ملتے ہیں، کسی میں کارپینٹر کا ذکر ملتا ہے، کسی میں انجینئر کا ذکر ملتا ہے. تو بہرحال اس نے اپنے مالک کے لیے بہت سارا کام کیا. آخر عمر میں وہ تھک گیا اور مالک سے کہنے لگا کہ بس اب میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں اور ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس جاب سے بری کر دیجئے، مجھے ریٹائر کر دیجئے. مالک کہتے کہ اچھا تم جا ہی رہے ہو اور تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو تھوڑی دیر اور رک جاؤ، بس صرف ایک اور گھر تم مجھے بنا دو، اس گھر کے بعد بنانے کے بعد تم چلے جانا. اب وہ انجینئر سوچتا ہے کہ اچھا زندگی بھر تو میں کام کرتا رہا اور بہت اچھا کام کیا، اب تو مجھے جاب چھوڑنی ہے اور مجھے کیا ملنا ہے. تو بہت ہی بددلی اور بے دلی کے ساتھ، وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ وہ گھر تعمیر کرتا ہے کہ اب آخری عمر میں بھلا میں کیا کام کروں، اور اب مجھے جاب چھوڑنا ہے تو میں زیادہ احسان کیوں کروں. تو بہت نہایت ہی بے دلی کے ساتھ وہ گھر بناتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بے دلی کے ساتھ کوئی چیز بنائی جائے تو وہ ویسی خوبصورت اور اچھی نہیں بنتی ہے. سستی اور کاہلی اور بے دلی کے ساتھ بناتا ہے. جب وہ گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیجیے آپ کا جو آخری کام تھا وہ بھی میں نے کر دیا، اب مجھے اجازت دیجیے. تو وہ مالک اس کی چابی اس کو لوٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ دراصل یہ میں نے تمہارے ہی لیے کہا تھا، یعنی یہ گھر تمہارے لیے اپنے لیے تھا. اب آپ سوچئے اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی افسوس کی اور پچھتاوے کی، کہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اگر یہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ گھر میرے لیے ہے تو میں اس کو اور کتنا خوبصورت اور ڈیکوریٹ نہ کرتا یا اور کتنا اچھا نہ بناتا، ہے نا؟ تو بس یہی معاملہ دنیا کا ہے اور آخرت کا. اسی پر مثال کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم زندگی بھر یہ گھر سیٹ کرتے رہتے ہیں، دنیا والا گھر، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو بھلائے رکھتے ہیں اور عبادتوں کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں بڑھاپے کے لیے. اب بڑھاپے میں بولا بتائیے کیسی عبادتیں ہوں گی؟ نہ ہم چل سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے، ہم کو تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جا سکتا، تو ہم کیا عبادتیں کریں گے؟ اور وہ آخرت کے گھر کو ہم اتنی سستی اور کاہلی کے ساتھ پھر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. وہ کیسا گھر ہمارا بنے گا آخرت میں؟ تو انسان اس پر سے سوچے، غور کرے کہ آخرت کے گھر کے لیے سست اور کاہل ہو جاتے جبکہ وہ خود اپنے ہی لیے گھر بنا رہے تھے. جتنے بھی وہ نیک عمل کرے گا تو جتنا نیکیوں میں وہ آگے بڑھے گا، سبقت کر جائے گا، جتنا وہ نیکیوں میں ایکٹیو ہوگا اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت اس کا آخرت کا گھر بنے گا. اور جتنا زیادہ نیکیوں میں وہ سست ہوگا، کاہل ہوگا، اسی طرح سے کام لیتا رہے گا تو اتنا ہی اس کا آخرت کا گھر بیکار بنتا رہے گا، یہ کم ہوگا، اس میں آخرت میں کمی ہوگی کچھ نہ کچھ. تو انسان سوچے، اس بارے میں غور و فکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہو. کیونکہ اس دنیا میں تو صرف تم ایسے لگے گا تم کو کہ تم بس صرف ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہو، اور اس دن کے حصے کے لیے ہی تم نے کیا کچھ کیا، سارا کچھ اس کے لیے کرتے رہے، اور جو پورا بڑا دن تھا یا بڑی آخرت کی بات تھی، جو وقت تھا، اس کو تم بھلائے بیٹھے رہے. سورہ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى فما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. تر شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے، یہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، فی صحف مکرمہ مرفوعہ فی مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ عبسہ، تھوڑا سا اس کا ہلکا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو علوم القرآن کا سبجیکٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے. اب یہاں پر قرآن میں صرف ہم کو اتنا پتہ چل رہا ہے کہ تر شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آیا. اب یہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون تر شروع ہوا اور کون نابینا تھا. یہ بات کس سے ہم کو پتہ چلتی ہے؟ احادیث سے، روایت سے، اور اس سورت کے پس منظر سے. کیونکہ صحابہ کرام نے صرف قرآن ہی نہیں لکھ رکھا تھا بلکہ وہ یہ بھی لکھ کر رکھتے تھے کہ یہ آیتیں کب اور کس وقت اور کیسے نازل ہوئی تھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے کہا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول نے امہ کا لقب دیا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین پرسن تھے عبداللہ بن مسعود، علم کا گہوارہ تھے، اور پورے عراق اور اس کے آس پاس کے جتنے علاقے میں تھے آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے، جو بات کے تبع تابعین تھے اور تابعین تھے، کہ ان کے استاد عبداللہ بن مسعود نہ رہے ہوں. سبحان اللہ، بہت علم کو پھیلاتے رہے، بہت کام انہوں نے کیا اس امت کے لیے، اور علم کو، علم کی روشنی وہ ہر طرف پھیلاتے رہے. تو بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے، یعنی ہر بات مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کب اور کیسے نازل ہوئی، کیونکہ یہ بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل لگے رہتے تھے، جس طرح سے ابو ہریرہ تھے. اور ابو ہریرہ تو بھی 7 ہجری میں آئے تھے خیبر فتح ہونے کے وقت، یہ تو شروع سے مکہ سے ساتھ میں تھے اللہ کے رسول کے، بالکل نوجوانی کی حالت میں اسلام قبول کیا تھا. تو اب ان سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے. جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور یہ نابینا تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے سرداران قریش کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ نے بس یہ سوچا کہ یہ تو رشتے دار ہی ہیں، ان کو تو کبھی بھی بتا دیں گے، اور اصل بات یہ کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں اگر یہ مان جاتے ہیں بات تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اس بنا پر آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور آپ ان سے بات کرتے رہے سرداران قریش سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی یہاں پر تصحیح کر دی ہے، نصیحت کر دی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت، ہر جگہ تزکیہ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے نبی کی ان کا تزکیہ فرما رہا ہے، تربیت فرما رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تربیت اور کس کا تزکیہ کرتے تھے؟ صحابہ کرام کا. تو یہ ایک پروسیس ہے اصل میں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. اس کے لیے معلم اور تعلیم ضروری ہے، استاد بھی ہونا ضروری ہے، اور ایک وہ کلاس کا ماحول بھی ہونا ضروری ہے. اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ. اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک ماحول اس کو پرووائڈ نہ کیا جائے. تو اس لیے کیوں کہا گیا حدیث میں کہ یا تو پڑھانے والے بنو یا پڑھنے والے بنو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اس کے علاوہ سب جو کچھ بھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مہربان رہتے تھے کہ جب بھی آپ کو کبھی بعد میں مدینہ سے باہر جانے کا موقع ملا، آپ نے اکثر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر کیا، حالانکہ وہ نابینا صحابی تھے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے پاس بلاتے بٹھاتے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرزنش کی ہے. تو الٹا محبت میں اضافہ ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جیسے آپ نے دیکھا کہ بچے ہوتے ہیں ہمارے، ایک بچہ آ کر شکایت کر دے تو دوسرا بچہ اس بچے سے کیا کہے گا، یا تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو کیا حال کر دیتے ہیں بےچارے اس بچے کا کہ تمہاری وجہ سے ہم کو ڈانٹ پڑی، لہٰذا سب اس کو کمپلین باکس کہتے ہیں نا. لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی وجہ سے قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کا رویہ ان کے ساتھ مزید اچھے سے اچھا ہوتا چلا گیا. یہ ہوتا ہے اخلاق، اور یہ ہوتا ہے کردار، اور یہ ہوتی ہے عاجزی. پھر قرآن کی بات آئی ہے کہ کیسے صحیفوں میں درج ہے اور کن کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو لکھنے والے بھی معزز فرشتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث ہم پڑھتے ہیں بار بار جو ذکر کی جاتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے، یعنی الماہر القرآن بالکرام بررہ کا لفظ آتا ہے، جو ماہر قرآن ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور اسی بنا پر جو اس کی تشریح کی جاتی ہے اس حدیث کی کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا کہ جو معزز فرشتے، جو کاتبین وحی ہیں، جو کرام بررہ ہے، کیونکہ یہاں پر وہی لفظ آیا ہے کہ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، تو وہ فرشتے جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے. اور ان کے لیے دو لفظ استعمال کیے کہ ایک کرام یعنی معزز اور دوسرے بررہ یعنی نیک. تو وہ بہت ہی ذی عزت ہیں، جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرا سی بھی وہ خیانت نہیں کرتے، اور وہ بہت ہی بلند ہستیاں ہیں، یعنی یہ فرشتے، ان سے کسی کمی کا صدور ہونا ناممکن ہے. اور دوسرا کہ وہ نیک ہیں تو اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سبحان اللہ، جو ماہر قرآن ہوگا، اب ماہر قرآن کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حافظ قرآن، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے والے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ. تو بہرحال آپ دیکھیں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دینے، مطلب وہ تو سبحان اللہ، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے اور دینے کے لیے تیار ہے، بس یہ بندے ہی جو ہیں پیچھے ہٹتے ہیں. تو سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ حافظ قرآن میں بھی ہو سکتا ہے، جو ماہر قرآن ہے تجوید اور تلاوت میں بھی اچھا شخص ہو سکتا ہے، تفسیر جو اس کو اچھے سے بہتر طریقے سے بتانے والا بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں ہم کو لگانا چاہیے، کون سی فیلڈ ہمارے لیے اچھی ہے؟ جی قرآن، یعنی قرآن سے جڑے رہنا، وہ کسی بھی صورت میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ قرآن کا کچھ کام لے لے، اور ہم کو پھر ان معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے توفیق دے کہ ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو انشاءاللہ. آمین. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره. لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. یہ کس چیز سے اللہ نے، یعنی کس طرح سے منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بون سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، اور تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر شخص اس وقت اس دن ایسا وقت آ پڑے گا اس پر اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، ہشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ یعنی اس وقت انسان اپنے ہی رشتہ داروں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ بابت یہ کہ سب سے قریبی رشتے انسان کے کون ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا۔ لیکن ان قریبی رشتوں سے بھی انسان بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ اس کو یہ فکر لگی ہوگی کہ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، بس میرا اچھا انجام ہو جائے، کسی کا جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو لیکن میرا انجام اچھا ہو جائے، تو وہ کیسا وقت ہوگا؟ اسی بنا پر آپ کو معلوم ہے نا جو حدیث ہمیں ملتی ہے، جو مختلف طریقوں سے اور مختلف سند سے آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ برہنہ ہوں گے، برہنہ اٹھیں گے۔ تو آپ کی ازواج میں سے کسی نے پوچھا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ آپ نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ یہ نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اور کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، جن کا انجام اچھا ہوگا وہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے انجام پر خوش ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس دن ہوائیاں اڑ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کی مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ سورۃ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار اطویلت و اذا الوحوش حشرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہاں پر قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو کیوں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ کچھ صورتیں تھیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو اس میں یہ بھی صورت شامل تھی کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی تھی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عطاب اور اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں انداز دیکھیں کہ یہاں پر اس شخص سے نہیں پوچھا جائے گا جس نے گاڑا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ناراض اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا اس شخص پر جس نے لڑکی کو زندہ گاڑا تھا۔ تو اس وقت اس ننی جان سے پوچھا جائے گا کہ اے ننی جان، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو اس سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی الٹ اپ نہیں بن گئی ہے، تم نے جو بھی کام کیا ہے تم سے ضرور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت قائم ہونی ہے، انصاف ہوگا۔ ایک کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ تو جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور پھر ان سے وہ نیک سلوک کرے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ یہ لڑکیاں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے لڑکیوں کی اچھے سے پرورش کی، اور 3 کا بھی ذکر آتا ہے، 2 کا بھی ذکر آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول سے 1 کا پوچھا جاتا تو 1 کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ اگر 1 لڑکی کا بھی پوچھا جاتا تو اس کی کسی نے پرورش کی ہے، اچھے سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، لہٰذا وہ اور اللہ کے رسول قیامت میں آپ نے 2 انگلیوں کو بتا کر بتایا کہ اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے، اتنے نزدیک ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کی برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت یہ تھی کہ اسلام نے نہ صرف عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تصور کو بھی ختم کر دیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی افسوس کی بات ہے، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہ بھی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کی ولادت ہونے والی ہوتی تو کہا جاتا کہ بازو میں ہی گڑھا کھود کر رکھ دیا جاتا تھا، اور جیسی بیٹی پیدا ہوتی اسی گڑھے میں اس بیٹی کو ڈال دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا کرتے کہ ماں کے کہنے پر یا خاندان والوں کے کہنے پر بیٹی کو بچا بھی لیتے تو بھی بڑے ہونے کے بعد وہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک وہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے واقعے میں۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے زمانے جاہلیت کا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر، کہ میری ایک بیٹی تھی اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میری پانچ بیٹیاں تھیں، میں نے پانچوں کے پانچوں کو دفن کر دیا، اور ایک جو آخری بیٹی تھی اس کی تھوڑی سی محبت غالب آ گئی تو تھوڑا سا بڑا ہونے دیا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، بات کرنے کے لیے قابل ہوئی تو اس کو لے کر چلا میں دبانے کے لیے زمین میں، اور وہ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، میں مٹی کھودتا جاتا اور میرے ماتھے پر جو پسینہ آتا وہ بیٹی پسینہ پوچھتی جاتی تھی، اور میں نے اس کو اس گڑھے میں دفن کر دیا، وہ ابا ابا کہہ کر چلاتی رہی۔ جب لوگوں نے سنا اور اللہ کے رسول نے بھی سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کس قدر بے دردی تھی نا، کس طرح سے لڑکی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ہر جگہ کرسچینٹی میں بھی عورت کے ساتھ یہی سلوک تھا، زمانے جاہلیت میں بھی یہی سلوک تھا عورت کے ساتھ۔ کرسچینٹی میں تو عورت کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، وہ لوگ تماشے دیکھتے تھے، ہر سال میں میلہ لگتا تھا، اور آپ نے وہ جو روم کے وہ دیکھے ہوں گے نا، جو بڑے بڑے بنے ہوئے، کیا کہتے ہیں اسے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے اسٹیڈیم جیسے بنے ہیں، تو وہاں پر میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، تو جو غلام طبقہ تھا ان کو اور عورتوں کو شیروں کا مقابلہ کیا جاتا، شیروں کو بھوکا، کئی دن سے بھوکا رکھا جاتا، اور پھر اس کے پنجرے میں اس عورت کو پھینک دیا جاتا تھا، ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ بتائیے کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو غلاموں کے ساتھ اور عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے، عورت کے لیے تھا کہ نہ اس سے مشورہ لیا جائے، نہ اس کو جائیداد میں حق دیا جائے، عزت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عزت تو کچھ تھی ہی نہیں۔ وہ لوگ اپنے لیے ننگ، باعث سے ننگ و آڑ سمجھتے تھے لڑکی کو، کہ اچھا اس کی وجہ سے ہم کو جھکنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے وہ اولاد کا قتل کر دیتے تھے، اور لڑکیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ لڑکیاں بڑی ہو کر الٹا بوجھ بنیں گی، اور لڑکی تبھی کم از کم معاش کے ذریعے سے کمائیں گی تو سہارا بنیں گے، اس لیے لڑکوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، لڑکیوں کو مار دیتے تھے۔ تو یہ حال تھا۔ اب آپ بتائیے کہ پھر ایک وقت وہ آیا، سبحان اللہ، کہ اس قدر، مطلب ماشاءاللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بخاری میں روایت موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پر عورتوں کی بات کا ذکر آتا ہے وہاں پہلا جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے اسلام سے پہلے عورت کو ہم کوئی عزت نہیں دیتے تھے، اس کی کوئی قسم کی بات مانی نہیں جاتی تھی، اس کا مشورہ قبول نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو عزت دی۔ آپ دیکھیں کتنا درجہ بڑھایا کہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دیکھیے وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ہاتھ میں کچھ برتن ہے، یہ پیالہ ہے، انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ سبحان اللہ، ایک خاتون کو اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ حضرت مریم ہیں، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، یہ درجہ عورت کا ماشاءاللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ میں اور اللہ کے رسول ایک بستر میں ہوتے، جبریل امین وہی لے کر آتے۔ تو یہ آنر عورت کا، کتنی عزت دی گئی، کتنا مقام دیا گیا۔ کہ ایک دور پھر ایسا آیا کہ خواتین ہوتی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں یا حج کے موقع پر جب امہات المومنین کے ٹینٹ وہاں لگائے جاتے تو کہا جاتا کہ ہزاروں کی تعداد میں اتنا جمع غفیر ہوتا تھا لوگوں کا، کہ لوگ ان سے علم سیکھنے کے لیے، احادیث سے رسول سننے کے لیے، منا میں تو ہوتا ہی تھا ان کے حجروں کے باہر، لیکن جب حج کے لیے مکہ جاتی تو ان کے ٹینٹ کے آگے لوگ کثرت سے جمع ہوتے ان سے سیکھنے کے لیے۔ اور یہ خواتین علم کا گہوارہ تھی، یہ علم آگے دیا کرتی تھی۔ ان کی خود اسٹوڈنٹ ہے عمرہ بنت عبد الرحمن، بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے کہا کہ تم جاؤ، اگر تم نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے علم نہیں سیکھا تو تم نے سمجھو علم حاصل ہی نہیں کیا، وہ علم کا سمندر ہے، سمندر۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ان کے گھر کے آگے بھی لوگوں کا ایک رش رہتا تھا، جمع غفیر رہتا تھا۔ تو یہ درجہ دیا کہ اس وقت یہ مایوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ مرد آ کر، بڑے بڑے اسکالرز آ کر ان خواتین سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی کسی نے ایک واٹس ایپ پر ایک پکچر بہت اچھا پوسٹ کیا تھا، پتہ نہیں وہ مس ہو گیا، ورنہ یہاں آپ لوگوں کے لیے سلائیڈز کے لیے ڈال دیتے تھے وہ، کہ ایک دور تھا کہ جب یورپ اپنے ڈارک ایج سے گزر رہا تھا اور اسلام الحمدللہ چمک کر ابھر کر نکھر کر سامنے آ رہا تھا، تو وہ کیسا پیریڈ تھا اور کیسا دور تھا کہ ایک طرف وہاں پر پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کے لوگ پکڑ کر لے جا رہے ہیں ایک عورت کو کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ انگریزوں کے یہاں کی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ایک خاتون ہے، مسلمان خاتون، جس نے پہلی یونیورسٹی قائم کی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور اس کے پاس، اس خاتون کے پاس کئی بڑے بڑے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے، اور آج بھی وہ یونیورسٹی قائم ہے دمشق میں۔ صلاح الدین ایوبی کی جو بہن تھی، انہوں نے خود ایک بہت بڑا مدرسہ یا یونیورسٹی قائم کی تھی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اسلام نے اتنی عزت دی عورت کو کہ اس کا درجہ اتنا بڑھایا کہ اگر وہ ماں ہے تو تین گنا زیادہ والد سے زیادہ وہ حقدار ہے خدمت کی اور ہر چیز کی رسپیکٹ کی. وہ بہن ہے تو اس کی بہن کی پرورش کر کے اگر انسان بہن کی پرورش کرتا ہے تربیت کرتا ہے تو بھی جنت میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا. بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا. بیوی اگر ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ نازک آبگینے ہیں, میں تمہیں نازک آبگینوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا, چہرے پر کبھی نہ مارنا. بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, وہ پسلی کے اوپر کے حصے سے پیدا کی گئی ہیں. جس کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے تم اگر اس کو موڑو گے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم اسے توڑ دو گے. تم اس کی کنجی کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ. یہ ساری تاکیدیں ہیں آپ دیکھیں. اور اللہ کے رسول کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے, اپنی جگہ ان کو بٹھاتے, پیشانی پر بوسہ دیتے تھے. یہ محبت تھی آپ دیکھیں. اور آج وہی جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے. آج ہم مسلمان خود بیٹیوں کو دوسرا درجہ دیتے ہیں, کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری بھی عادتیں سب ویسی ہی بن گئی ہیں اصل میں, کہ جو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بیٹی بوجھ ہے, بھاری ہے ہمارے اوپر, بچپن سے جہیز شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے. اور اصل میں یہ جہیز لینے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, جہیز دینا. اور بعض اوقات جہیز دینے والے جو دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں, آپ نے خود بوجھ بنا دیا ان کو. ہم لوگ ہندوؤں کے سطح پر جینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں پر بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں, ان کو ڈوری دینا پڑتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اسلام یہ کانسیپٹ نہیں دیتا. اسلام میں تصور ہی نہیں ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق کیا جائے. بیٹی بھی وہی درجہ رکھتی ہے جو بیٹا درجہ رکھتا ہے. اور کہیں پر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے دیکھا کبھی کہ اچھا کوئی صحابیات نے, امہات المومنین میں سے کسی نے اپنی بیٹیوں کے لیے بچپن سے جہیز جمع کرنا شروع کر دیا ہو؟ دیکھا آپ نے کہیں؟ سنا ہے کوئی واقعہ, کوئی ایک سنگل واقعہ آپ نے سنا ہو تو بتا دیجیے. کیوں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیوں اتنے آج ابارشن ہو رہے ہیں؟ اور جتنے غیر مسلم کرتے ہیں اس سے زیادہ آج مسلمان کر رہے ہیں. اور ساسیں لے کر جاتی ہیں بہوؤں کو کہ چلو, نعوذ باللہ, اتنا برا لفظ لگتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا, گرا دیتے ہیں, کہتے ہیں گرا دیں گے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت دے سب کو, ہم سب کو. ابارٹ کروا دیتے ہیں. وہ لوگ تو بھی مٹی میں دفن کرتے تھے, ہم سے تھوڑے اچھے ہی تھے وہ لوگ, حالانکہ بغیر پڑھے لکھے تھے, زمانے جاہلیت کے لوگ تھے, لیکن تھوڑے سے ان کے اندر رحم دے دی تھی کہ مٹی میں دفن کرتے تھے. ہمارے یہاں پر مسلمان عورتیں ابارٹ کروا کے آتی ہیں تو کچرے کے ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر کتے کھاتے ہیں وہ بچوں کا گوشت. اتنا برا حال ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے کم از کم تھوڑے بہتر تھے نا, مٹی میں دفن کر کے آتے تھے. ہم تو مٹی میں دفن کرنا بھی نہیں چاہتے, ڈسٹ بن میں پھینک کر آ جاتے ہیں. کتنی ساری رپورٹس موجود ہیں دہلی کی سڑکوں پر, وہ پائے گئے جب یہ ہاسپٹلس کے ڈسٹ بن وہاں پر جب جھٹک کر آتے ہیں تھیلیاں وہاں کے کام کرنے والے, تو وہاں پر کتے بلیاں گھومتی پھرتی ہیں. جو وہ ابارٹ کیے ہوئے بچوں کا جو گوشت ہوتا ہے, جو جسم ہوتا ہے چھوٹا جو بچ گیا, وہ سب کھاتے رہتے ہیں. کتنے گئے گزرے ہو گئے نا ہم لوگ. ہم کو ذرا سا ڈر نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ اور جب اس سنی جان سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی, کیا کہیں گے اس وقت وہ ماں باپ وہاں کھڑے رہ کر, جب ان کی بیٹیاں ان سے تقاضا کریں گے کہ کیوں ہمارا ابارٹ کروایا تھا ہمیں آپ لوگوں نے؟ دنیا میں آنے کا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا, اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتے ہیں, ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ تو بہرحال یہ چیز ہم کو ضرور ختم کرنی چاہیے اپنے خاندان سے, کیونکہ یہاں یہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ. آج اتنا دین پھیل جانے کے باوجود بھی یہ ابارشن والی بات آج ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ ان وہکذا ودم اصابعہ, جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا. بخاری کی حدیث ہے, جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے, وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے, وہ اسے جنت میں پہنچائے گی. آگ سے بچانے کا ذریعہ بن رہی ہے بیٹیاں, جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے بیٹیاں. تو والدین کو تو اپنی بیٹیوں کا آبھاری ہونا چاہیے, احسان مند ہونا چاہیے کہ تم بیٹیوں کی وجہ سے ہم کو جنت مل رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے. بہرحال اس ٹاپک پر تو بہت کچھ بولا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. وَإِذَ السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَ الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ یہاں پر جبریل امین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ تم کیا سمجھتے، یعنی قرآن کی اہمیت کا اندازہ تم اس سے لگاؤ کہ اس قرآن کو لے کر کون اتر رہا ہے، وہ کیسا فرشتہ ہے، وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ روح الامین روح القدس سب فرشتوں کا سردار، سب سے یعنی قوت والا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، بڑی توانائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بلند مرتبہ ہے، اور اس کا حکم مانا جاتا ہے، کیونکہ جبریل امین ہی لے کر اترتے ہیں نا حکم ہر معاملے کا، جو فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے تو جبریل امین دراصل ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کے سردار ہیں، اور قرآن کو لے کر نازل ہونے والے بھی جبریل امین ہی تھے، اور اس سے پہلے کی کتابوں کو لے کر نازل ہونے والے بھی وہی تھے۔ اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود ان کے دشمنی پر اتر آئے تھے جبریل امین کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو جبریل کا یا میکائل کا دشمن ہوگا، دراصل وہ اس نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ پھر اس کا حکم مانا جاتا ہے، اور جس کو روشن افق پر اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ جبریل امین کو دیکھا تھا ان کی اصلی حالت میں، ایک دفعہ وحی کے نزول کے بعد آسمان پر افق پر دیکھا اور آپ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل امین کے پر جو ہے آسمان پر چھا گئے تھے، اور 600 پر کا ذکر ملتا ہے۔ اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر جب سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ آگے بڑھے، اس وقت بھی آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت فأخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نکسک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھیر دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور یہی وہ بات ہے جس کو کچھ مفسرین نے جو بات بتائی کہ جب اس سمندر سے جو ایک قسم کا مادہ یا گیس ہوتی ہے وہ نکال دی جائے گی، تو وہ بھڑک اٹھیں گے اصل میں، کیونکہ سمندر میں وہ چیز پائی جاتی ہے جس سے آگ لگے، تو یہ جب پھاڑ دیے جائیں گے سمندر، تو وہ آگ ہی آگ ہوں گے۔ تو آپ اس وقت کی ہولناکی کا اندازہ کریے کہ وہ کیسا وقت ہوگا، قبریں کھول دی جائے گی۔ جس وقت زلزلہ آتا ہے، آپ نے منظر کبھی دیکھا ہے زلزلے کا منظر، کہ کس طرح سے زمین پھٹ جاتی ہے اور اندر کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، تو اس وقت بھی قبریں کھول دی جائیں گی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر نکل جائے گا۔ تو تصور کریں، اس وقت کی ہولناکی کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس سے ڈرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن میں اتنی واضح آیت آنے کے باوجود بھی آج ہمارا کیا حال ہے، کیسا ہمارا معاملہ ہے، کہ کس طرح سے ہم بھلائے بیٹھے ہیں اپنی آخرت کو، کہ آخر ایک دن جا کر ہمیں جواب بھی دینا ہے، وہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور اس قیامت کی ہولناکی کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور ان سب پر غور کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کیوں تو دنیا میں مگن ہے، کیوں تو دھوکا کھا رہا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے، تجھے حساب کتاب نہیں دینا ہے، تجھے جواب نہیں دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ حدیث جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کیا سوالات ہیں ذرا وہ بتائیے، کون سے سوالات ہیں جلدی جلدی بتائیے پلیز۔ جی، عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، وقت کہاں استعمال کیا، یعنی جو وقت ہے مال کہاں سے کمایا، یعنی عمر میں ہی وقت آ گیا، مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا، اور جس جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کس حد تک عمل کیا. تو یہ پانچ سوالات کے جواب، جس میں آپ دیکھیں دو عمر کے متعلق ہے اور دو مال کے متعلق ہیں، اور پوری زندگی انسان کی بس اسی میں گزر جاتی ہے نا، کہ وقت کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کہاں گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، جبکہ اس کو وقت کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جوانی کا. اور اسی طرح سے مال کا، مال بھی انسان وہ سمجھتے کہ میرا مال ہے تو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جیسے چاہوں اور جہاں چاہوں اس کو لگاؤں، لیکن اس کا بھی اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا. تو پھر انسان سوچے کس چیز نے اسے دھوکے میں ڈالا ہے، اور پھر دیکھے تو صحیح انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس خوبصورتی سے بنایا ہے، نک سکھ سے درست کیا. آپ دیکھیں جیسی انسان کی صورت ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو یا کیسا بھی ہو، لیکن جو انسان کی خوبصورتی ہے کہ کس طرح سے اس کی آنکھ، ناک، کان، جسم اور ایک کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں پورے جتنے جو دنیا میں جو اور جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی مخلوق ہے، وہ چار پیروں سے چلتی ہے، لیکن انسان دو پیر سے چلتا ہے، سبحان اللہ. اگر وہ بھی اس طرح سے جھکا رہتا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جیسے جانور چلا کرتے ہیں اس حالت میں پیدا کر دیتا، تو کوئی بھلا بتائیے کہ کیسے وہ لگتا ہے انسان، کوئی اہمیت باقی رہتی اس کی؟ انسان کھڑا رہتا ہے، اس کا چہرہ کھڑا رہتا ہے، اس کو زمین پر جھکنا نہیں پڑتا، صرف سجدے کے لیے اس کو جھکنا پڑتا ہے اللہ کے آگے. تو بہترین صورت بنائی، سبحان اللہ. آپ انسان کو دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے اسی چہرے میں سے آنکھیں نکل آتی ہیں، الگ سے لا کر جوڑ نہیں دیے ہیں. اور کوئی چیز کو آپ الگ سے لا کر جوڑیں تو آپ دیکھیں اس میں نقص نظر آتے ہیں نا، کمی نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں سے آنکھیں اندر سے نکالی، ناک وہیں سے اندر سے نکالی، ہونٹ بنائے، ہونٹ کو گلابی رکھا. جتنا ہم غور کریں انسان کے چہرے پر، اتنا غور کرتے چلیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، بہترین صورت بنائی. اور پھر دعا بھی ہمیں ہم کو کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، تجھے نکسک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں. اصل بات یہ کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز نگران جو ہر فعل کو جانتے ہیں. اکرامن کاتبین کون ہیں؟ جو ہمارے دائیں اور بائیں ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، فرشتے. کوئی چیز وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے سورہ میں پڑھا کہ جب اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، یہ سب جو ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے یہ نشر کر دیا جائے گا، ڈسپلے ہو جائے گا، خبروں میں آ جائے گا، جیسے خبریں ڈسپلے ہوتی ہیں. تو پھر وہ عمل نامہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں جو ایسی باتیں جو ہم چاہتے کہ خود بھی ہم جس سے شرمندہ ہیں، ہم جس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اللہ نہ کرے کہ ہماری وہ باتیں نشر ہوں جو ہم کو خود کو ہمارے بارے میں لگتی ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہی ہماری سب غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ان برائیوں سے درگزر فرما کر اسے جس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے لوگوں سے، اور اس وقت قیامت کے دن بھی محفوظ رکھے ہمارا اعمال نامہ نشر ہونے سے. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. سورہ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اسی سے ملتا جلتا لفظ تھوڑا سا پیچھے بھی گزرا ہے تففہ کا، اور یہاں پر تو خاص طور سے تباہی کا ذکر آ رہا ہے کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. متففین کا جو لفظ ہے دراصل یہ تطفیف سے ملتا جلتا ہی اس سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں تفیف کہتے ہیں چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے، اور تطفیف کا لفظ دیکھا جائے تو خاص طور سے استعمال ہوتا ہے کہ چوری چھپے کمی کرنا، یعنی کسی چیز کو اس طرح سے آپ کمی کر دیجئے کسی چیز میں، کسی کی آنکھ بچا کر کے سامنے والے کو بتانا چلے کہ آپ نے اس میں کمی کر دی ہے، ڈنڈی مارنا جس کو ہم کہتے ہیں. اور خصوصاً ناپ تول کر دینے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مقدار نہ چرا لینا، چھوٹی سی مقدار، جیسے آپ دیکھیں کہ جب ڈنڈی ماری جاتی ہے ترازو میں کمی کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے نا، کہ کچھ 2 ملی گرام یا 5 ملی گرام یا 10 ملی گرام اس طرح سے کوئی کم کرتا ہوگا، یا بہت ہی سمجھے چھوٹا سا حصہ جو ہے چوری کیا جاتا ہے، کمی کی جاتی ہے، تو اس چھوٹے سے حصے کو چوری کرنے کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے تباہی ہے. اور صرف یہ ناپ تول میں ہی تباہی نہیں ہے، جس بھی ذمہ، یعنی آپ اگر کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ان اوقات میں کمی کر رہے ہیں اور آفس کے ٹائم میں آپ اپنے پرسنل کام کریں بغیر کسی اجازت کے، تو تب بھی آپ نے کیا کیا، تدفیف کر دی، تففا کمی کر دی. جب آپ کسی کو ناپ کر یا تول کر دے رہے ہیں اس میں کمی کی ہے تو وہ بھی آپ نے کمی کر دی. اسی طرح سے آپ جو بھی ذمہ داری پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی عہدہ دیا ہے، آپ آفس کے ٹائم میں سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں یا اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوں، نظریں چرا رہے ہوں، جس پر بھی آپ فائز ہیں، چاہے ایز اے ڈاکٹر، آفیسر، ٹیچر یا کسی ٹیم کے ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں، بہرحال جس لیول پر بھی جس کا جو عہدہ ہے اور اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری میں سے وہ کبھی بھی کوئی کمی، کہیں کوئی وہ کمی کرتا ہے تو اس نے کیا کیا، تدفیف کر دی، اس نے کمی کر دی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو مسجد میں، اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بہت جلدی جلدی رکوع اور سجود کر رہا ہے، یعنی صحیح طریقے سے رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تففا، تم نے کمی کر دی، یعنی تم نے نماز میں ڈنڈی مار دی. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز میں اس طرح سے ڈنڈی مارتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ بتائیے، کہ دو سجدوں کے درمیان سیدھے صحیح طریقے سے اٹھ کر نہیں بیٹھتے ہیں، ریلیکس نہیں ہوتے، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان میں اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ آپ پوری طرح سے پٹھے واپس آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمارے پر دو سجدوں کے درمیان گیپ نہیں دیا جاتا، ایون رکو کے بعد سیدھا پیٹھ کو کھڑا نہیں کیا جاتا، رکو کے بعد بھی پیٹھ پوری طرح سے کھڑی ہو، یعنی آپ کی کھڑی ہو جانی چاہیے، آپ اپنی پوری ہڈیوں پر کھڑے ہو جائیں جس پر کھڑا ہونا ہے، تب آپ کو سجدے میں جانا ہے. اگر آپ سجدوں میں کمی کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر سمجھے آپ نے تدفیف کر دی، کمی کر دی. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے. اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. پہلے ہم نے سجین پڑھا، اور سجین یہ وہ لوگوں کا دفتر ہوگا، تو دفتر سجین سے مراد دراصل وہ جگہ بھی ہے اور وہ دفتر بھی ہے جس میں ریکارڈ محفوظ کیا جائے گا، جس رجسٹر میں، اسے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پر بدکار لوگ یا گناہگار لوگ رکھے جائیں گے. اور علیین یہ بھی دفتر بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پر نیک لوگوں کا ریکارڈ ہوگا اور نیک لوگ رکھے جائیں گے. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. یعنی ختامہ مس وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اب یہ بازی لے جانا کیا ہوتا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بازی لے جانا کس کو کہتے ہیں؟ خواتین میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بتائیے. تو بازی اگر لے جانی ہے، جی ہاں، سبقت لے جانا کسی میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تو اب آگے کس میں بڑھیں گے ہم؟ کہ اچھا آپ نے بہت اچھے صوفے لیے ہیں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی پڑوسن بھی بہت اچھے صوفے لے لے، یا آپ نے بہت اچھا کوئی بہت ہی شاندار ڈریس خریدا ہے تو آپ بھی، ویسے ہی ڈریس خریدیں، اس میں بازی لے جائیں، کسی نے فلاں بہت کوئی برانڈیڈ کوئی چیز خریدی ہے کوئی فلاں برانڈ سے، تو آپ بھی وہیں جا اور اسی برانڈ کی چیز استعمال کریں، یہ بازی لے جانا ہوگا؟ نہیں نا. تو پھر کس چیز میں بازی لے جانا ہے؟ نیکیوں میں. کہ ہم بعض اوقات نیکیوں میں کسی کو نہیں دیکھتے کہ فلاں کتنا نیک کام کر رہا ہے، اور ہم اپنی جتنی نیکیاں اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے کہ نہیں بس جتنا ہم کریں ہماری اتنی استطاعت ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اصل تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی کو آگے بڑھنا ہی ہے، کسی کو بازی لے جانا ہی ہے، تو پھر وہ کس چیز میں بازی لے جائے؟ نیکیوں میں بازی، یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو جنت ہے. اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہاں پر ایسی شراب پلائی جائے گی جو جس پر مہر لگی ہوگی. اور آپ دیکھیں مہر کس پر لگی ہوتی ہے؟ جو سیل ہو کر آتی ہے نا، بالکل پیک ہوتی ہے، جس کو کسی نے کھولا نہ ہو. اور پھر وہ ایسی ہوگی، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتوں سے سرفراز کرے اور ایسے کام کی توفیق دے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو اسی میں سبقت کرنے والا بنائے انشاءاللہ. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، پلکیں چھپکانا یا آنکھوں کے اشاروں کے لیے اشاروں کی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. آج دنیا میں غیر مسلم تو کیا مذاق اڑائیں گے مسلمانوں کا؟ آج کون مذاق اڑاتے ہیں؟ خود مسلمانوں کا، خود مسلمان ہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو تضحیک کا نشانہ بنا لیا ہے کہ یہ چلے ہیں بڑے دیندار، یہ آئے بڑے نماز پڑھنے والے، اچھا یہ اب شروع ہو گئی ان کی تقریر، اس طرح کی باتیں. اور جیسے کوئی بےچارے کوئی اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ، تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اچھا اب یہ آ گئے، یعنی اپنے ٹاپک بند کر دو، اب ان کے حساب سے ہم بات کریں گے. تو یہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محفوظ کر لیا، وہ ریکارڈ ہو گیا. اور قیامت کے دن یہی لوگ پھر جو مذاق اڑاتے تھے آج دنیا میں، وہ خسارے میں ہوں گے. اور جو نیک لوگ تھے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا. یعنی ہر انسان دیکھا جائے تو وہ اپنی آخرت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، چاہے وہ خود چاہے یا نہ چاہے. یعنی انسان کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ اور پھر وہ کس کی طرف، کس کے قریب جا رہا ہے؟ وہ انک قادہن الی ربک قدہن فملاقی، اپنے رب کی ملاقات کی طرف، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. اب وہاں پر کامیاب کون ہوگا؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو لہٰذا اس کا حساب کیا ہوگا؟ پھر آسان حساب ہوگا، اس سے سختی کے ساتھ معاملہ نہیں برتا جائے گا. اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا فلاں 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 یہ کام تو نے کیوں کیے تھے، نہیں. اس سے کیا چیک کیا جائے گا کہ چھوٹے موٹے حسابات لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے درگزر کر دیا جائے گا. اور یہ حدیث ہم کو ملتی ہے، کئی روایت سے یہ آئی ہے حدیث، بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد میں، جس میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا نام عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا. اور ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش خوش پلٹے گا اور لوگوں کو الٹا بتا رہا ہوگا کہ لو پڑھو میرا نام عمل، اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کون شخص تھا جو دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مگن تھا؟ اور آپ کو یاد ہوگا سورہ فتح میں ہم نے کیا پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نے اس وقت کیا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا شغلتنا فی اہلنا و مالنا، کہ ہمیں مشغول کر رکھا ہے ہمارے اہل نے اور مال نے، جس کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ دنیا میں گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اس کو صرف انجوائمنٹ میں لگا ہوا تھا، ہر وقت کی پکنک، ہر وقت کا ہنسی مذاق، ہر وقت کا ٹھٹا، ہر وقت بس دنیا کے جھمیلوں میں لگے رہنا، اپنے بچوں کی بس دنیا کی فکر کرنا، آخرت کو بھول جانا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے، اس طرح سے انوالو اور اس طرح سے مگن نہ ہو جائے دنیا میں کہ بالکل ہی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ جی بہت ہر وقت کے بزی رہنا، آج بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان بھی یہی رونا روتے ہیں، بس کیا کریں ہم بہت بزی ہیں، بہت ہی مصروف زندگی ہوگی، کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے، نہ قرآن سیکھنے کے لیے وقت ملتا ہے، اور نہ ہی نیکی کے کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام عمل میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارتیں دو۔ البتہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود۔ قسم مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس رب پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اصحاب الاخدود کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور کئی روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، مختلف تین روایت ہمیں ملتی ہیں بہرحال، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کا صحیح ایمان تھا، وہ مسلمان تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، ہو سکتا ہے کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہود تھے، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کا واقعہ بتایا جاتا ہے، بہرحال لیکن یہ لوگ صحیح دین کو ماننے والے تھے، اور یہ لوگ دراصل ایمان والوں کی کوئی اس طرح سے آزما رہے تھے کہ انہوں نے گڑھے کھدوائے، بڑی بڑی خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی اور ایمان والوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے جو روایت کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک جادوگر تھا بادشاہ کے پاس، یا جو بھی تھا سمجھے، جو بادشاہ کا بہت خاص تھا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دو جس کو میں اپنا یہ سب کچھ علم سکھا دوں۔ تو لڑکے کو دیا گیا اس کو سکھانے کے لیے، تو لیکن جاتے اور آتے ہوئے اس کو راستے میں ایک راہب ملتا تھا، وہ راہب نے جو دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، صحیح مسلمان تھا، اس نے اس بچے کو یہ دینی علم دینا شروع کر دیا، لہٰذا وہ بچہ جادو تو نہیں سیکھتا رہا، الٹا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لگا اور اسلامی تعلیمات سیکھنے لگا۔ اب ایک دن وہ جادوگر کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ بچہ جو ہے اس راہب کے پاس جاتا ہے، اس نے اسی وقت راہب کو قتل کروا دیا۔ اور وہ بچے کو اور ہر طرح سے تکلیفیں دی جانے لگی کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دے، لیکن وہ بچہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچے کو مارا جانے لگا اور اس کو کئی دفعہ سزا دی گئی مارے جانے کی، لیکن وہ ہر بار بچہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اس بچے نے کہا کہ تم لوگ مجھ پر سب مجمع جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ اور مجھ پر اللہ کا نام لے کر تیر چلاؤ تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جب وہ تیر چلائے گئے بچے پر اور بسم اللہ کہا گیا، نہیں اس بچے کے بسم ربک الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، تو جب یہ کہہ کر تیر چلائے گئے تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جتنے لوگ موجود تھے وہاں پر بہت سارے لوگ ایمان انہوں نے قبول کر لیا اور اسلام لے آئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ بچے کو کسی بھی طرح مارتے تھے تو وہ بچہ مرتا نہیں تھا، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کر لی تھی۔ اور جب اس رب کے یعنی اس بچے کے رب کا نام لے کر اس کو مارا گیا تو تب وہ بچہ مر گیا۔ اس کا مطلب یعنی بات سچی تھی۔ تو بہت سارے لوگ اسلام لے آئے تو الٹا معاملہ ہو گیا، تو وہ بادشاہ نے غصے میں آ کر کیا کہ خندقیں کھدوائی اور وہاں پر اس میں آگ جلائی اور لوگوں سے کہا کہ اس میں کودتے جاؤ، اور وہ کھڑے نظارہ دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو کس طرح سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے ان کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مارے گئے اصحاب الاخدود، ان کے اوپر لعنت ہوئی، اور جو انہوں نے مسلمانوں کو اتنا سخت جو ان پر ظلم کیا اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور دراصل یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اہل مکہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے کہ ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی، گھسیٹا جاتا، مارا جاتا، ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو ایک طرح سے کفار مکہ سے کہا گیا کہ تم دیکھ لو کہ اگر آج تم ہمارے ان بندوں کو سزا دے رہے ہو یا تکلیف دے رہے ہو، اذیتیں دے رہے ہو، تو تم بچ کر کہاں جانے والے ہو، تمہیں بھی آخرت میں ایسی سزا دی جائے گی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سموت کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش جو محفوظ ہے۔ سورۃ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جٹی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہاں پر ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے کئی فرشتے مقرر کر رکھے، تو ان فرشتوں کی بھی بات کی گئی ہے۔ سورۃ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرءۃ فجعلہ غثاء احوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس نے مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کامیاب وہی ہے یا فلاح وہی پائے گا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. تو جس نے نفس کو دبا دیا وہ نامراد ہوا, اور جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ بامراد ہوا, کامیاب ہو گیا. تو شرک چھوڑ کر ایمان لانا یہ بھی ہو سکتا ہے, برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا یہ بھی تزکیہ ہے, اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پر فلاح سے مراد اصل دنیاوی خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بعض وقت خوشحالی نصیب نہ ہو, دنیا میں مشکل حالات سے گزرنا پڑے, لیکن اصل جو کامیابی ہے مفلحون فلاح یہ آخرت کی کامیابی ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو دنیا میں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا, لیکن ہم سب جانتے کہ کامیاب کون تھے, وہی لوگ تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ٹائٹل دیا. تو جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی, تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے, یعنی انسان اپنا تزکیہ اس طرح سے کرے کہ وہ زیادہ اللہ سے قریب ہو. ذکر اسم ربہ فصلى, کہ اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. تو زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اور شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنا, اس میں تمام ذکر الہی آ جائے گا, جس میں اللہ کی تعریف ہے یا کبریائی جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ سب ذکر آ جائے گا. تو وہی دراصل ایسے ہی شخص کا تزکیہ ہو سکتا ہے. اور صرف یاد کر کے رہ نہیں گئے بلکہ نماز کی پابندی بھی کرتا رہا, تو اس نے پھر ثابت کر دیا کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ ہے. لہٰذا وہی شخص پھر کامیاب ہوگا جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہتا ہے, مسلسل اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب کس بات سے راضی ہوگا اور کس بات سے ناراض ہوگا. تو پھر ایسے ہی شخص نے دراصل اپنی کامیابی کا راستہ اختیار کر لیا. قد افلح من تزکا. سورہ غاشیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ, وجوه یومئذ خاشیہ, عاملۃ ناصبہ, تسلی نار حامیہ, تسقى من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. یہاں پر ہم دیکھتے کہ زیادہ تر جو تیسویں پارے میں جو صورتیں ہیں, کیونکہ یہ سب وہ صورتیں ہیں جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی تھی, اور ابتدائی صورتیں آپ کو جتنی بھی ملیں گی اس میں دراصل قیامت کا ذکر, آخرت کا ذکر, جہنم اور جنت کا ذکر, اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے. اور یہاں پر کمپیئر کیا گیا ہے دو لوگوں کو, ایک وہ شخص ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرے اور پھر اس کا انجام بھی بتا دیا گیا, اور ایک وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے اور پھر نیک عمل بھی نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام بھی بتا دیا گیا. تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے جو ختم ہو جانے والی ہے, آخرت باقی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اب انسان کو دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے, چاہے تو وہ آخرت کو چوز کر لے اور کامیاب اور بامراد ٹھہرے, اور چاہے تو وہ دنیا کو چوز کرے اور پھر آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ٹھہرے. تو آپ بتائیے کہ کامیاب انسان کون ہے, عقل مند انسان کون ہے, جو کس چیز کا سودا کرے گا؟ آخرت کا نا. جو آخرت کو چوز کرے گا, آخرت کو ترجیح دے گا, وہی کامیاب اور بامراد ہوگا. اور جس نے دنیا کو چنا, تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے مل جائے انسان کو, تھوڑی دیر کی کچھ خوشیاں مل جائیں, لیکن وہ خوشی اصل خوشی نہیں ہے. اصل تو خوشی کون سی ہے؟ جو آخرت میں جب انسان کو کامیابی ملے گی. اور ایک شخص ہو سکتا ہے بظاہر دنیا میں اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو, دنیا میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہو, لیکن یہ مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی جو تکلیفیں ہوں گی پھر وہ اس سے بچ جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے کام لے اور کامیابی کا سودا کرے. اور صحیح بزنس والا وہی ہوتا ہے جو منافع بخش سودا کرتا ہے, جس میں منافع زیادہ ہوتا ہے, نقصان کا کم اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں, وہ تجارت تنجی کو من عذاب علیم, کہ آؤ میں تمہیں وہ تجارت بتاتا ہوں جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے. تو منون باللہ, کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر, آخرت پر, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو یہی چیز انسان کو, یہی نفع کا سودا ہے, یہی چیز انسان کو آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھے گی. اللہ پر ایمان, اس کے رسول پر ایمان, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اور اللہ کی راہ میں جہاد جس طرح سے بھی ممکن ہو. تو اس روز کچھ چہرے بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. کیا کارگزاری کر کے آئے تھے؟ لسعیہا راضیہ, جو کچھ انہوں نے صحیح کی تھی اس پر وہ خوش اور راضی ہوں گے. کیا وہ صحیح کر کے آئے تھے دنیا میں؟ نیک عمل، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ صحیح اور عمل کر کے آئے تھے اس کے بہترین نتائج وہ آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی تھی، جو تقوی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی، جو اپنے نفس کو انہوں نے اپنی خواہشات کو روکے رکھا تھا، جو قربانیاں دی تھی، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ان کو بعض اوقات کچھ زحمتیں اٹھانی پڑی تھی، برداشت کرنی پڑی تھی، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں بعض اوقات انہوں نے نقصان اٹھائے تھے، اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا دنیا میں، دیکھا جائے تو وہ کہیں گے اس وقت یہ بڑے نفع کا سودا تھا جو کچھ ہم کرائے دنیا میں، لیکن آج انسان کو یہ دنیا کی تکالیف یا یہ مشکلات بہت مشکل لگتی ہیں اور وہ سرینڈر کر دیتے اپنے آپ کو اور کہتے کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس یہ کام بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ دین کی طرف آنا، دین پر عمل کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو پھر اس کو آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آیا تھا، اور جو لوگوں نے صحیح طریقے سے کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس وقت وہاں پر مطمئن اور خوش ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی مبسوسہ۔ تو قرآن میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ نعمتیں کہ وہاں وہ لغو نہیں سنیں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ کسی اسکالر نے کہا تھا کہ قرآن میں آپ کو اونٹ کا ذکر بہت ملے گا، اور بہت سارے جو الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، جیسے عاصم کا لفظ ہے الف سے میم، وہ لفظ بھی دراصل جو اونٹنی اٹھنا جانتی ہو پھر اٹھنا نہ چاہتی ہو، اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ گناہگار، کے جو گناہ سے بچ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ گناہ سے بچنے کی وجہ اس نے اس کو کر لیا۔ تو آپ کو اونٹ کا ذکر قرآن میں بہت ملے گا، کیونکہ اونٹ عرب کے یہاں پر بہت زیادہ ان کے دن رات اسی کے ساتھ معاملہ تھا، اونٹوں کے ساتھ اسی پر چلتے تھے، اسی پر بیٹھتے تھے، اس کو شپ آف دا ڈیزرٹ بھی کہا گیا نا، کہ صحرا کا جہاز اونٹ کو۔ تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے۔ اب یہ سب بتا کر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کرے انسان، غور و فکر کرے کہ اللہ کے ہر کام میں کسی طرح سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور پھر غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے اور جان لے۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ قسم میں فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کہ اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اب یہ انسان کی وہ ساری عادتیں بتائی گئی ہیں، تو اصل جو عزت کا معیار ہے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مال و دولت والوں سے عزت کی جائے گی، جن کے پاس بڑا عہدہ ہے ان سے عزت کی جائے گی، لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ فرماتے ہیں تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کتنی صحیح بات کہی گئی نا، جس قدر دھتکارا جاتا ہے، جس قدر کسی کو رسوا کیا جاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ یتیم کو، یتیم بچوں کو جن کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اور پھر تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں اکساتے ہو، یعنی خود تو کھانا کھلانا ہی ہے، ساتھ میں دوسرے لوگوں کو اکسانا بھی ہے کہ تم بھی کھانا کھلاؤ لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، یتیم کے ساتھ عزت سے، محبت سے پیش آؤ. ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، جتنے بالوں پر ہاتھ پھیرے جائیں گے اتنے بال برابر نیکیاں مل جائے گی. شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ والدین سے محروم ہے، وہ والد سے محروم ہے، اس کا اس طرح سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. ہم آپ ذرا تصور کریں، ذرا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا تھا جب کچھ یتیم بچیوں کا حق تلف کیا جا رہا تھا، اس وقت قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ شخص کو بلایا اور کہا کہ تم خود سوچو کہ اس کی جگہ اگر تمہاری بچیاں ہوتی اور ان کا حق مار لیا جاتا تو تم کیا کرتے، کیسے تمہارا تم کو دل میں تکلیف ہوتی نا. تو جب ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہم کو دوسروں کے بچوں کی بھی ویسے ہی فکر ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ہوتے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان بچوں کا کوئی خیال رکھے. تو اسی طرح سے ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ آپ دیکھیں جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس میں مسکین کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں جو کھانا کھلانا، اور دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں جو نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو کبھی ہم ایسا کریں کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ بالکل ہمارے جان پہچان کے لوگ نہ ہوں، ان کو ہم کھانا کھلائیں. کیونکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم کو صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. تو ایسے ان نون لوگوں کو کھلائیں کھانا کہ جن سے ہم کو کسی شکریہ کی توقع بھی نہ ہو، کبھی ہم ان سے ملے تو وہ ہم کو نہ پہچانے نہ ہم ان کو پہچانے. اللہ کی خاطر کبھی اسپیشل ایسا کریے، کبھی بنائیے اسپیشل کھانا، ہم اپنے لیے بناتے نا، کبھی اسپیشل کھانا بنائیے اور کسی غریب بستی میں جا کر کسی کے گھر میں دے کر آ جائیے. آپ دیکھیں جو اطمینان اور جو سکون ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. یہ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اچھا بس ایک ہی شعبہ اسلام ہے اور وہ ہے درس اور تقریر کا، نہیں، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں. کسی غریب کو یعنی کپڑے پرووائڈ کر دینا، اور کتنی خوشی ہوتی ہے یقین جانیے. اس وقت بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے کپڑے بیچارے وہ لوگ عید کے دن پہنتے ہیں اور اس کو پہن کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا ڈریس ہم کو مل گیا، لیکن ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہماری کیبنٹ میں کپڑے پڑے پڑے سڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس نے مال کو جمع کیا اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھا، میراث کا مال بھی کھا لیا، دوسروں کا مال بھی کھا لیا. استغفر اللہ، ایسی سوچ سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور ایسی بخیلی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسکینوں کا، یتیموں کا، سب کا خیال رکھنے والے بنیں. ہرگز نہیں جب زمین پیدر پہ کوٹ کوٹ کر رہگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. جب تمہارا رب فرشتوں کے صف کے ساتھ حاضر ہوگا اس وقت فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جو ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہم ربنا جہنم منہم. آپ ذرا تصور کریں کہ جو اتنی ہیبت کا وقت ہوگا اس وقت نیک لوگوں سے کیا کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئن. اور اس کے بارے میں کچھ جو ہم کو بات پتا چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں، کیونکہ ان کے لیے آتا ہے نا کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کے لیے صدا آئے گی کہ یہاں سے بھی داخل ہو جاؤ، یہاں سے بھی داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ ہر نیک کام میں آگے آگے اور پیش پیش رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ پھر ہمارے لیے زندگی کس کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، کس کو ہم فالو کریں، کس کو ہم دیکھیں، کس کے نقش قدم پر ہم چلیں. دل چاہتا نہیں کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کیسی شخصیت تھی ان کی ماشاءاللہ، کہ کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ سب دروازے مسجد نبوی میں بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ جو کھلا رکھا جائے گا. سبحان اللہ، ہر وقت ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا ستاروں کو اور کہا کہ جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر اے اللہ کے رسول میرے والد, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کی وہ ایک رات کی نیکیاں جو وہ غارے جب غار میں میرے ساتھ تھے تو اس کے برابر وہ صرف ایک رات کی نیکیاں اس پر بھاری ہیں. سبحان اللہ. تو کیسے یعنی جو الفاظ بھی یہاں پر ہیں کہ اے نفس مطمئن, تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا پیچھے پڑھا تھا سورہ یوسف جب ہم نے پڑھا تھا وہاں پر نفس امارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور نفس لوامہ کے بارے میں. تو انسان کے اندر وہ نفس تو ہے چھپا ہوا کہ جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے, برائی کی ترغیب دیتا ہے, لیکن جب انسان اپنے اس نفس پر قابو پاتا ہے اور نفس لوامہ کی بات مانتا ہے, نفس لوامہ کی بات مانتے مانتے پھر آخر کار وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے, وہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نفس وہ ہوتا ہے جو نیکی پر اطمینان پاتا ہے, جس کو سوائے نیکی کے کوئی اور چیز نہیں سوجتی, جو نیک کام میں لگا رہتا ہے. اور جب نفس اس کا نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدا آتی ہے, ارجعی, لوٹا, الی ربی کی راضیہ مرضیہ, اپنے رب کی رضامندی کی طرف, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. سبحان اللہ, کتنا اچھا انداز ہے یہاں پر اور کتنا خوبصورت ویلکم کیا جا رہا ہے نفس مطمئن کو. تو نفس کب مطمئن بنے گا, نفس مطمئنہ کب ہوگا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی ہو گیا, جس نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرنے پر مطمئن تھا, اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے. سورہ بلد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. نہیں, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی, در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا, کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. سبحان اللہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یتیموں کی اور مسکینوں کی بات کی جا رہی ہے, کہ جس کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کو بال برابر نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے حصے میں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے ابن عباس اس کے راوی کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی, الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا جو معاف نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس میں فرماتے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا, یعنی اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس وقت کی تکلیف سے بچا دے گی. سبحان اللہ. اور وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ, یعنی انسان کو جس پر چڑھائی کرنا ہے, کیونکہ جب آپ دیکھیں جب وہ کسی ایسی دشوار گزار گھاٹی سے گزرتا ہے اس کو بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. اونچائی پر چڑھنا ہے تو اس کو سانس اس کی پھول جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اس کو گزرنے میں. تو نیک کام کو وہ مشقت والی گھاٹی کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیک کام کیوں مشکل ہوتا ہے؟ انسان دراصل آرام پسند واقع ہوا ہے نا, اس کو مشکل کام پسند نہیں ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ جتنا اس کو آرام ملے, جتنا اس کو ریلیکسیشن ملے, وہ اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہے. تو اب یہ نیک کام کرنا, مسکین کو کھانا کھلانا, یتیم کا خیال رکھنا, گردنوں کو چھڑانا, یعنی اس وقت تو غلام تھے, اور آج کل جو جیل میں جو لوگ بند ہیں بلا وجہ بے گناہ, جو لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے ان کو ضمانت لے کر چھڑانا, یہ سب اسی میں شامل ہوگا. تو اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا پسند نہ کیا. اور وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا, ان کو کھانا کھلانا. ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے, اور جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو بیوہ اور یتیم کی مدد کرے گا وہ اتنا بڑا اجر پائے گا کہ جو مسلسل روزہ رکھنے کا اجر ہے یا مسلسل نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ تو ان بیوہ اور یتیموں کا خیال رکھنا یہ بھی اتنے بڑے اجر کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تین قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی، ایک دوسرے پر رحم خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو تلقین بھی کرنا ہے کہ وہ بھی رحم کریں۔ پھر مومن کے لیے کہا گیا بخاری اور مسلم کی حدیث، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس دیوار کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپس میں مسلمانوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں تم بھی وہی نیک کام کرو، ہم نے یہ شعبہ اپنے لیے پسند کیا تم بھی یہ شعبہ اپنے لیے اپناؤ۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ نیک لوگ جو دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا چاہتے ہیں، جو مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ ہیں بائیں بازو والے، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یہاں پر بار بار ہم نفس کی بات پڑھ رہے ہیں، تو نفس کیا ہوتا ہے، اور اس کو دبانا کیا ہوتا ہے، اور اس کو ابھارنا کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ولا تکلنی الا نفسی طرفۃ عینی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ پھر ہمیں دعا ملتی ہے اللہم آتی نفسی تقواہ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیوہ و مولاہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کا تقوا عطا کر اور اس کا تزکیہ کرنے والا بنا جیسے کہ تزکیہ کرنا چاہیے، اور تو ہی سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی مددگار ہے اس کام میں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا آغاز کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے، من شروری انفسینا۔ تو یہ نفس کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نفس کو، یعنی انسان کے اندر جو ایک ضمیر ہے اس کا، جو اس کو کسی بھی کام پر اکساتا ہے یا کرنے کے معاملے میں اسے آگے بڑھاتا ہے کسی بھی کام کو۔ تو اب یہاں پر راستہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، دو راستے اس کے سامنے ہیں، دو آپشنز اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایک اچھائی والا راستہ ہوتا ہے اور ایک برائی والا۔ ایک نفس جو ہے ہمیشہ برائی والے راستے پر لے جاتا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا ان نفس الامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہے لیکن سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ تو نفس تو آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، لیکن اب کیا کرنا ہے، یہاں پر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس کو برائی کی بجائے اچھائی کی طرف لے جانا ہے۔ تو وہی کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، اور آپ دیکھیں کہ یہ کب ہوگا، یعنی نفس کو دبانے والے ہم کب بنیں گے، جب ہم پہلے سے اس کے لیے تیاری کریں گے، جب ہم کو اچھائی اور برائی کا فرق معلوم ہوگا۔ اگر ہم کو اچھائی اور برائی کا فرق نہیں معلوم ہے تو ہم کیسے اس سے بچ سکیں گے؟ تو ہم کو پہلے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اچھائی اور کیا برائی ہے، کون سے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کون سے کام ناپسندیدہ ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے آپ کو گراؤنڈ چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے اچانک تو کوئی کام نہیں ہو جاتا نا. جیسے کھانا بنانا ہے آپ کو, کھانا اچانک نہیں بن جائے گا, آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی. جیسے ہم سب خواتین ہیں, ہم سب جانتے ہیں کوئی چیز ہم کو سبزی بنانی ہے, کوئی سالن بنانا ہے, پہلے آپ کو اس کے لیے پیاز چاہیے, ادرک لہسن چاہیے, جو بھی چیزیں آپ کو جو قسم کا کھانا بنانا چاہ رہے اس قسم کے آپ کو لوازمات چاہیے اس کے لیے. اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے حساب سے بریانی والے لوازمات چاہیے. تو آپ کو پہلے ماحول چاہیے, یعنی آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلے آپ کو گراؤنڈ تیار کرنا ہوگا, وہ ماحول بنانا ہوگا. اچانک نفس جو ہے ایسے نہیں ہو جاتا کہ بالکل آپ فوراً بہت نیک بن جائیں, اور فوراً برا بھی نہیں بن جاتا انسان, وہ ماحول ہوتا ہے جو اس کو برا بناتا ہے. ساری چیزیں مل کر اس کو پھر برائی کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے روٹی آپ توے پر ڈالتی ہیں, اگر آپ کچے یعنی آپ گرم کی بجائے صرف ٹھنڈے توے پر آپ روٹی ڈال دیں تو وہ روٹی بنے گی یا اچھی بنے گی آپ بتائیے؟ نہیں بنے گی نا. پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اگر آپ کو روٹی اچھی بنانی ہے اور وہ نرم بھی ہو تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ پہلے توا گرم کرنا ہوگا. جب آپ توا گرم کریں گی تبھی وہ روٹی اس پر سیکے گی, سینکی جائے گی اچھے سے اور صحیح طریقے سے بنے گی, ورنہ وہ تو سخت ہو جائے گی ٹھنڈے توے پر رکھنے کی وجہ سے. تو آپ کو پہلے گراؤنڈ تیار کرنا ہوگا, پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا, ابھارنا ہوگا. ایسی چیزیں آپ کو یعنی آپ یہ سب صحابہ کرام کے واقعات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, قرآن پڑھنا, یہ ساری چیزیں دراصل یہ گراؤنڈ تیار ہوتا ہے اس سے, یہ ساری چیزوں سے. جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, یقین جانیے. تو اپنے لیے آپ یہ گراؤنڈ تیار کریے, آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے, آپ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کیجیے, قرآن اور سنت کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجیے سمجھیے. یعنی قرآن کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے آپ سے, قرآن دن رات آپ کے ساتھ ہو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سفر کرتے ہوئے ہر دفعہ ہر جگہ یہ تو قرآن پڑھیے یا پڑھائیے, بس یہ کام ہو. اور جب قرآن لیں گے تو لازماً اس کے لیے حدیث ضروری ہے, کیونکہ بغیر حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اور حدیث کو بھی مزید سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا تھا, صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. تو سمجھے کہ یہ ایک پورا گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے. تو یہ قد افلاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب گراؤنڈ تیار ہو. اچانک سے کوئی انسان کبھی بھی نیک نہیں بن جاتا, صحابہ کرام اچانک نہیں بن گئے تھے, ان کو عرصہ لگا تھا یہ سب کرنے کے لیے, سب بننے کے لیے. ایک پورا ماحول پرووائڈ کیا گیا تھا جب ان کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو گیا تھا الحمدللہ. ہم بھی ماحول تیار کریں, گراؤنڈ تیار کریں, تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ نے چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی ہم کو عطا کرے گا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار, اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا, مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. سورہ لیل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں, تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا, اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا, اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. یہاں پر بھی بہت ہی بہترین بات بتائی گئی, چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اور اس قدر اس میں اسباق ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اس پر ہم گھنٹوں غور و فکر کریں تاکہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی, ہر کوئی مختلف کوشش کرتا ہے, کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے, کوئی آخرت کے لیے جیتا ہے, ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں. اب یہاں پر سکھایا کیا جا رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون کس کے لیے کوشش کرتا ہے, آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے یا پھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے, کوئی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے, اور یہ اللہ کی راہ میں مال دینا دراصل یہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا اور بھلائی کو سچ مانا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے اصل میں, کہ آپ ایک نیکی کریے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نیکیوں کے مزید راستے کھولتا چلا جائے گا. اور بخیلی دراصل یہ شیطان کا کام ہے, جو بخل کرتا ہے اللہ کی راہ میں مال دینے سے پیچھے ہٹتا ہے, پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے, وہ اس کو مال کی محبت پر اکساتا ہے کہ اپنا مال سینت سینت کر رکھو اور بچا بچا کر رکھو. اور جو نیک شخص ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکی کے راستے اور کھولتا چلا جاتا ہے, وہ مزید نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کوششیں سب کی مختلف ہیں. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہی ہم مالک ہیں، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا، یعنی اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس میں ہم کو لگتا ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے زیادہ تھے کہ انہوں نے جتنے غلاموں کو آزاد کروایا ان کے والد ان سے کہتے بھی تھے کہ تم غلام آزاد کروا ہی رہے ہو تمہارے کس کام میں آئے گی، یہ کمزور اور ناتواں لوگوں کو تم آزاد کروا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے، کون زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، میں تو یہ جو بھی کام کر رہا ہوں سب اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ سب لوگ وہ تھے جو جانتے تھے کہ آج اللہ کی راہ میں اگر مال لگا رہے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو کیا ملنے والا ہے، وہ آخرت کو جان گئے تھے، وہ جنت کا سودا کرنے والے لوگ تھے، ماشاءاللہ عقل مند تھے، ہم سے بہت زیادہ اچھے لوگ تھے، وہ دانا تھے کہ دنیا میں تکلیفیں اٹھا لی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر میں وہ حال یہ ہو گیا تھا کہ پتوں کو پانی میں بھگو کر یا پھر چمڑے کو پانی میں بھگو کر وہ لوگ چوسا کرتے تھے، کھانے کو شعب ابی طالب میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، اور اتنی بڑی مالدار خاتون تھی ماشاء اللہ، سب سے وہاں کی سب سے بڑی وہ بزنس مین خاتون تھی، خوب ان کے مال میں بھی تجارت میں خوب اضافہ ہو کر آتا تھا، منافع ہوتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ سارا مال کہاں لگایا انہوں نے، اللہ کی راہ میں لگایا، تو پھر اللہ تعالی نے بدلہ بھی کیسے دیا، سبحان اللہ۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موتی کے محل کی بشارت دے دیجئے، جنت میں موتی کا محل تعمیر کیا گیا ان کے لیے جس میں نہ کوئی شور و شغف ہوگا نہ کوئی اور کوئی چیز ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، سبحان اللہ، ایسا اتنا بڑا آنر ان کو دیا گیا۔ پھر سورہ دوحا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم نہیں کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پریشان ہو گئے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ناراض ہوئے تمہارا رب نہ کچھ اور، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یتیم پا کر تمہارے اوپر احسان کیا، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پروسیس ہوتا ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کس طرح سے انسان کی یا بچے کی حفاظت فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے نرمی اور محبت ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دادا نے پرورش کی، آپ کے چچا نے پرورش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کر اپنا نبی بنایا، لہٰذا آپ بھی یتیم تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا ماشاءاللہ، لہٰذا آپ بھی کیا کریے کہ یتیم پر سختی نہ کریے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کریے۔ سورہ الم نشرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شروع کا پیریڈ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تکلیف دہ پیریڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ایک طرح سے امید بندھائی جا رہی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، سبحان اللہ۔ تو جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت بھی دی کہ صحابہ کرام اس قدر آپ کو چاہنے والے تھے اور اس قدر آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے تھے، آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، اپنی ذات اور اپنے آپ سے بڑھ کر آپ کو چاہنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں کی، یعنی آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کا ذکر بلند ہے الحمدللہ، ہر نماز میں ہم اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، ہر اذان میں اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، ہر طرف آپ کے نام کا چرچا ہے، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت پر کام کیا، ریسرچ کی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نام ہے اور جیسی کچھ کوئی عزت ہے کسی کے لیے وہ عزت نہ ملی آج تک اور نہ آگے مل سکتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں جس نے اللہ کی خاطر کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیسے دیتا ہے. سورۃ تین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر مکہ کی, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. سورہ علق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. سبحان اللہ. واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے. آج جن لوگوں کو پڑھنے سے, ریڈنگ سے شغف ہے, دلچسپی ہے, وہی جانتے ہوں گے کہ یہ پڑھنا یا یہ ریڈنگ, یہ بھی ایک کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اور سب سے پہلی جو ابتدائی پانچ آیت تھی, آپ دیکھیں پہلی آیت میں کیا ہے کہ اقرا پڑھو. اب آپ بتائیں کہ جس امت کا پہلا لفظ, پہلی وہی اقرا ہے, جس امت کا دوسری آیت اور تیسری آیت میں لفظ ہے کہ الذی علم بالقلم, کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو سکھایا سب کچھ, اور قلم کا ذکر کیا گیا ہے. تو پڑھنا اور لکھنا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لازم و ملزم ہیں, کیونکہ کچھ چیز لکھی گئی ہوگی تو وہی پڑھی جائے گی نا, ہے کہ نہیں. تو جس قوم کا, جس امت کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہو, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا, اقرا وربک الاکرم. تو یہاں پر بار بار پڑھنے کا ذکر کیا گیا, لیکن آج وہی امت, اس امت کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں پر اخبارات جو ہے صرف کیبنٹ میں نیچے لگائے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کسی چیز کے لیے پڑیا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا کچھ گھروں کی صفائی کے لیے پیپر استعمال ہوتے ہیں. اس امت کی خواتین پیپر پڑھنے کو معیوب سمجھتی ہیں, یا پھر سمجھتی ہیں کہ پیپر پڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یا پھر کوئی بھی کتابیں پڑھنا. یعنی آج ہم اتنا تعلیم سے اور پڑھنے پڑھانے سے دور ہوئے کہ ہمارے پر زندگی کا مقصد یہ دے دیا گیا بچپن سے کہ تم کو بس بڑا ہو کر تمہاری شادی ہونی ہے, تم اپنا جہیز جمع کرو, تم کو کچن کے کام سنبھالنا ہے, سسرال والوں کی خدمت کرنی ہے بس. خصوصاً لڑکیوں کو تو یہی کانسیپٹ دے کر پروان چڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر. اور جب اس کی دسویں ختم ہوئی یا بارہویں ختم ہوئی, کہتے بس اب تمہیں پڑھائی کی کیا ضرورت ہے. جس امت کی خواتین جو پہلے گزری ہیں, عائشہ بنت عبد الرحمن دیکھیں, عمرہ بنت عبد الرحمن, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, عروہ بنت عبد الرحمن, بہت ساری خواتین گزری ہیں, حفصہ بنت سیرین. حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنی ماشاءاللہ ماہر تھی قرآن میں کہ ان کے بھائی محمد بن سیرین کہتے کہ جب کوئی لوگ ان سے بڑے بڑے عالم پوچھنے آتے تھے حدیث کی باتیں یا پھر قرآن کو تجوید سے کیسے پڑھنا ہے, تو وہ آنے والوں کو کہتے تھے کہ تم میری بہن کے پاس جاؤ, میری بہن مجھ سے زیادہ جانتی ہے ماشاءاللہ حفظ اور تجوید کے بارے میں. کیسے لوگ تھے آپ دیکھیں اس زمانے کے, ان کو اس بات پر بھی اعتراض نہیں تھا کہ مجھ سے زیادہ میری بہن جانتی ہے. اور حفصہ بنت سیرین نے ماشاءاللہ اپنے والد سے سب کچھ سیکھا تھا یہ, اور ان سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی ماشاءاللہ. اور انہوں نے خود اپنی ایک مسجد بنائی تھی جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں خواتین نہیں بیٹھ سکیں گی کیا, یعنی مسجد میں کیسے جائیں, مسجد میں تو کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. تو انسان اگر اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لے تو وہ بھی مسجد ہی میں شمار ہوگا. تو حفصہ بنت سیرین نے اپنی خود کی ایک مسجد بنائی تھی, اور اسی میں وہ اعتکاف کیا کرتی تھی, اور روزانہ اپنی عبادت کے لیے انہوں نے وہ جگہ کو مخصوص کیا ہوا تھا, وہیں پر وہ تہجد پڑھتی تھی, وہیں پر ذکر و فکر کیا کرتی تھی ماشاء اللہ. یہ خواتین تھی ہماری امت کی, اور آج آپ ہماری خواتین کو دیکھیں. اگر تعلیم بھی دے رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اس طرح سے ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں کہ بالکل دین کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم, کہ ہمارے بچے آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ بالکل بے مہار آزاد ہو گئے ہیں بالکل ہماری آج لڑکیاں, ان کو دین کا کوئی علم نہیں ہے, ان کو ذرا سا شرم حیا کا پاس لحاظ نہیں ہے, اس قدر ہم نے آزاد کر دیا. یہ تعلیم دینی ہے, تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو. عابدہ چمکی نہ تھی جب تک کہ تعلیم سے بیگانہ تھی, اور آج وہ چراغ محفل ہے, خاتون خانہ نہیں ہے. اکبر الہ آبادی کا کوئی شعر تھا, اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے برابر, کہ آج ہم نے اس کو پارلیمنٹ کے وہ تو بنا دیا کہ وہ وہاں کی ممبر بنے یا پھر نمایاں ہو کر بیٹھ کر چمکتی رہے وہ سب کے سامنے, لیکن اصل اس کا جو شرم و حیا اس کا جو زیور تھا اس سے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. یہ جتنی بھی خواتین تھیں جو محدثات تھیں, محدثین میں جن کا شمار ہوتا تھا, یہ سب الحمدللہ حیا والی با پردہ تھی. انہوں نے سفر کیا تو اپنے محرموں کے ساتھ سفر کیا, اکیلے تنہا سفر نہیں کیا. تو اقرا کا لفظ آپ دیکھیں کہ شروع ہوتا ہے, اور اس میں پھر قلم کی بات کی گئی ہے کہ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو پین اور کاغذ کے بغیر تو ہمارا تو گزارا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم تو کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ میجورٹی آج ہمارے انڈیا پاکستان میں, آپ چلے جائیے اگر آپ کسی سے اچانک کہیں گے کہ آپ کے پرس میں پین ہوں گی تو ذرا دیجیے, آپ بتائیے پین نکلے گی پرس میں ہماری خواتین کے؟ سچ سچ جواب دیجیے گا پلیز, کبھی نہیں نکلے گی. ہاں لپسٹک وغیرہ ضرور نکل جائے گی یا کچھ اور نکلے گا تو نکلے گا, لیکن پین نہیں ملے گی. بولیں گے لو پین کی بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے نا. تو ایسے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچیں, یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اللہ کے لیے ان آیتوں پر غور کریے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ خود غور کریے اور آگے چل کر پڑھیے, مطالعہ کریے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ قلم اور کاغذ کی آج ہم کو کتنی ضرورت ہے, اور صحیح علم کی ہمیں ضرورت ہے. ہرگز نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یقیناً پلٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے, اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اسی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ شب قدر میں سجدہ کیا جائے گا, تلاوت کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک, اور نہ شب معراج ہے نہ شب برات ہے. سورہ دخان میں بھی جو ذکر ملتا ہے وہ شب قدر ہی کے بارے میں, کیونکہ قرآن اس رات میں نازل ہوا, لہٰذا شب قدر ہی سب سے بڑی بابرکت رات ہے, اور اس کو آخری عشرے کی تاخرات میں تلاش کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. سورہ بینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ جائے. اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے, جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست واضح ہو چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حلم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی, کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. سورہ عادیات. قسم ان گھوڑوں کے جب ہنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے, اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے, اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا, اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. سورہ قاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. عظیم حادثہ, کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پرلے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پرلے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کتنی صحیح بات کی گئی کہ ایک دوسرے سے آج ہم پورے دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی فکر میں ہماری پوری دنیا کی زندگی گزر رہی ہے۔ آج کمپٹیشن میں ہم لوگ ہیں، سبقت کرنا چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنے کی دھن میں، اور یہاں تک کہ انسان اتنا غافل ہو چکا ہے آخرت سے کہ وہ دنیا حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو آدھا بوجھتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اگلے سال کر لوں گا، اس سال حج نہیں اگلے سال کر لوں گا، اس سال یہ کام نہیں اگلے سال نیک کام کر لوں گا، اور وہ اگلا سال کبھی نہیں آتا، اور وہ دنیا میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور پھر سوائے موت کے اس کو کسی کا سامنا نہیں ہوتا، اور پھر موت سارے دروازے بند کر دیتی ہے، ختم ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، نہ کہ دنیا میں بھاگتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہاں پر سورۃ الاصل تو ایسا ہے کہ اس پر ہم الگ سے ایک ٹاپک تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زمانے کی قسم کھائی کی گئی ہے، اور ہر دور یعنی جو بھی زمانہ گزر رہا ہے وہ دور۔ اور امام رازی اس کے بارے میں کہتے کہ میں نے سورۃ الاصل کو اس برف بیچنے والے سے پہچانا، کہ ایک برف پوش برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل زمانہ کیا ہے، گزرتا جا رہا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ذرا فریج میں سے نکال کر رکھیے، فریزر میں سے آپ برف کا ایک پیس، اور پھر اس کو دیکھتے رہیے، اس برف کے پیس کو، کیسا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ابھی وہ سالڈ تھا اور لکوڈ ہو کر پگھل جائے گا، آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا کہ اچھا یہ کیا چیز تھی۔ تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے گھلی جا رہی، اس کو احساس بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ وقت کو تھام سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ کیا ہماری آج گھڑیوں کو روک لینے سے یا ہماری گھڑیاں پیچھے کر دینے سے آپ بتائیے گھڑی رک جائے گی یا وقت تھم جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو انسان اب وقت کی اہمیت کو جانے، وقت کی اہمیت کو وہ محسوس کرے کہ وقت کس طرح سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، اور اس خسارے سے کون بچیں گے؟ صرف ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ اور یہی دراصل وہی دعوت دین کا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، یعنی آپس میں مسلمانوں میں کیا کام ہو کہ ہم صحیح بات ایک دوسرے کو بتائیں، اصلاح کریں، اور تواصو بالصبر صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یعنی آپ جب دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے گا، آپ کو لازمن بات سننی پڑے گی، اور اس راہ میں صبر تو ضروری ہے۔ تو یہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، اس وقت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو اس میں کوئی صحیح کام کر جائیں۔ تو اپنے وقت کو صحیح آرگنائز کریے۔ آپ دیکھیں جتنا آپ آرگنائز کریں گے اپنے وقت کو، اتنا ہی زیادہ آپ فائدہ مند بنائیں گے اپنی زندگی کو۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بھی آج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے خود مثالیں ہوں گی، آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کے اپنے پڑوسی، جو آپ سے ہمیشہ وقت کرونا روتے ہیں کہ اچھا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اور اس میں ساتھ میں آپ بھی ہیں مسئلے کے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان میں ریگولرلی دورہ قرآن سن رہے تھے، اور یہ لوگ الحمدللہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا ہمارے گھروں میں کھانا نہ بنا ہو، کبھی ایسے ہوا کہ کھانا بنا کر نہ دیا کہ اچھا ہم نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا یا قیام اللیل اٹینڈ کیا تھا لہٰذا کھانا نہیں بنے گا؟ نہیں، بلکہ الحمدللہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بچوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں، سب گھر والوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں، اور کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ ٹائم مینج کرنے سے، یعنی سورۃ العصر قرآن دراصل ہمیں بہت زیادہ وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنا دیتا ہے، ہمیں ٹائم مینج کرنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹائم کو مینج کیا جائے، اور اس میں الحمدللہ سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ ہر کام کروا دیتا ہے۔ تو دونوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت کو گزارنے والا بنائے تاکہ یہی وقت ہمارے آخرت میں کام آئے. سورہ حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی, وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ. یہاں پر آپ کو یہ تو سورہ حجرات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو منہ در منہ تان کرنے والا اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, اور جو پھر مال بھی جمع کرتا ہے اسے گن گن کر بھی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا, لیکن وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ میں محفوظ رکھے. کبھی کوکر کو بند کیا ہے آپ نے تو دیکھا ہے اپنے کے کوکر کے اندر وہ بھاپ کس طرح سے جمع ہو جاتی ہے. کیوں اتنی سخت چیزیں کوکر میں اتنی نرم ہو جاتی ہیں جلدی ہی؟ کچھ دیر بھی نہیں لگتی, کیونکہ آپ نے کیا کر دیا اس کوکر کے ڈھکن کو ہر طرح سے پیک بند کر دیا. تو یہ والی آیت پڑھ کر دراصل وہی خیال آتا ہے کہ کیا حال ہوگا انسان کا کہ جب وہ آگ دلوں تک پہنچے گی اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورہ فیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ذکر کو ملتا ہے واقعہ کہ ابراہ نے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف چھوٹے سے لشکر بھیجے پرندوں کی صورت میں, اور بڑے بڑے ہاتھیوں کا اس پورے لشکر کا ان پرندوں نے کیا حال کیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, اسی لیے وہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا. سورہ قریش. چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس, لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. سورہ ماؤن. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا, بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص انعام تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی اور میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا. اس کی جو بتائی گئی خوبصورتی, جس میں بتایا جاتا ہے کہ میں خود سب سے پہلے آگے وہاں پہنچنے والا ہوں گا اور میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں, یعنی وہ حوض کا پانی نہایت ہی ٹھنڈا میٹھا ہوگا. اور انصار سے بھی آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو سکتا ہے نا انصافی کی جائے, تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو نہر کوثر ہے جو جنت میں اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کوئی العطش کا نعرہ لگا رہا ہوگا یعنی پیاسا ہوگا, تو یہ حوض کوثر سے جب اس کو پانی پلایا جائے گا تو اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی, سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے, اور بدعتی شخص اس حوض پر آ نہیں سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں گے کہ اس کو دور کر دو میری نظروں سے. سورہ کافرون. کہہ دو کہ اے کافروں, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہاں پر دراصل بتا دیا گیا کہ کسی بھی طرح سے جو دین کا دائی ہوتا ہے اس کو کمپرمائز کرنے کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا سا تمہارا دین اور تھوڑا سا ہمارا دین, چلو سب مل کر ایک دین کا ملغوبہ بناتے ہیں اور وحدت ادیان کا ایک نیا فلسفہ ایجاد کرتے ہیں. نہیں, دین اسلام کسی اور مذہب سے مل ہی نہیں سکتا, میچ کھا ہی نہیں سکتا. اسلام ایک الگ پورا دین ہے, وے آف لائف ہے, اس میں کسی طرح کا کمپرمائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت مکمل کر دی, ہمیں احکامات بتا دیے, اس لیے ہمارا دین بالکل سب سے جدا ہے اور جو دین فطرت ہے جس جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اب کچھ دے لینے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت دراصل اس بات کا اعلان تھی کہ اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے نزول کے بعد رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھلا کیوں روتے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہیں، یہ تو فتح کی خوشخبری ہے اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے، اور تب لوگوں نے جانا کہ آپ کتنے زیادہ ذہین تھے اور آپ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اب اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس مشن کو دے کر بھیجے گئے تھے وہ مشن اب کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اسلام کی دعوت صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ عرب سے باہر بھی پہنچ چکی تھی۔ تو اس سے پھر کیا بات ہم کو معلوم ہوتی کہ جب زیادہ لوگ دین کی طرف آئیں، یا اللہ تعالیٰ جب بھی کثرت سے کسی چیز کو نوازے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان مزید زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی تسبیح بیان کرے اور اللہ کی تعریف بیان کرے۔ تو جب زیادہ لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت کی دعا بھی مانگیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح اور استغفار کرنے لگے تھے۔ سورۃ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ لہب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حرف بہ حرف کیسے صحیح ثابت ہوئیں۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، ایک چچا ابو لہب تھا اور ایک چچا آپ کے ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ سپورٹ کرتے رہے، اور ابو لہب مخالفت کرتا رہا۔ کوئی موقع، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی ہو۔ لہذا اس کا انجام کیا بتایا گیا؟ کہ وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور چونکہ اس برے کام میں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے زیورات کو بتا کر کہا کرتی تھی کہ میں محمد کی مخالفت میں اپنا یہ ہار بھی دے دوں گی، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ان کا انجام بھی اسی طرح برا ہوتا ہے۔ ابو لہب کا حال وہ ہوا کہ اس کو کچھ ایسی بیماری نے آ لیا تھا جس کی بنا پر کوئی اسے ہاتھ لگانا تک نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو کئی دن تک وہ پڑا رہا۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو شرم دلائی، تب انہوں نے کچھ لوگوں کو، غلاموں کو لگا کر پیسے دے کر اس کو کہیں گڑھے میں گرانے لگا دیا۔ تو دنیا میں تو یہ انجام ہوا ہی ہوا، پر آخرت میں وہ ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اسلام کی مخالفت کا انجام آپ دیکھ لیجیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معوذتین کہا جاتا ہے ان دو صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں ان صورتوں کو پڑھا کرتے، اور ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سیرت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ جب بیمار تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تینوں صورتیں، یعنی سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں آپ نے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور پھر انہی ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیے برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اب یہ جو آگے کی دو صورتیں یہ صورت یہ معوذتین کہلاتی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم کو صبح شام کے اذکار میں یہ صورتیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں کہ انسان صبح اور شام اس کا ذکر کرے، صبح فجر کے بعد بھی اور شام میں سونے سے پہلے بھی ان صورتوں کو وہ پڑھ لے۔ سورہ اخلاص ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، یا صبح کے وقت اور شام کے وقت ضرور اس کو ہم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، اور جو بھی کچھ اچھی بات تھی وہ اللہ کے فضل سے تھی، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے۔ اور جس طرح سے آج ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں یا جو لوگ بھی شامل تھے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان سب کو اجر عظیم دے جنہوں نے اس کام میں جس بھی طرح سے مدد کی ہو اور اس میں شامل رہے ہوں، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس کام کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے بے پناہ رحمتوں کے مالک رب العالمین، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، ہماری زبان واقعی میں اس سے قاصر ہے کہ آپ کی تعریف بیان کر سکیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتی کا نستغیث، برحمتی کا نستغیث، یا ارحم الراحمین، ساری تعریف آپ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کے فضل اور آپ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ رب العالمین، ہمارے تمام نیک کامل کو، نیک کاموں کو قبول فرما لیجئے۔ رب العالمین، آخرت میں جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ رب العالمین، آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کر دیجئے۔ رب العالمین، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ رب العالمین، ہمیں اس دنیا میں اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ رب العالمین، ہمارے دلوں سے ریا، کھوٹ، کپٹ ساری چیزیں دور کر دیجئے۔ یا رب العالمین، اس کام کو کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ آپ کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ، کبھی ہمارے دلوں میں ریاکاری نہ آئے۔ یا رب العالمین، جو بھی کام ہم کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ رب العالمین، چھوٹی سی کوششیں، ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، ہر کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ رب العالمین، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری یہ اولاد یہ نیک کاموں کو آگے بڑھانے والی بنے۔ رب العالمین، ہماری نوجوان نسل پر رحم فرما دیجیے۔ یہ نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ، آج اتنے ایسے طریقے ہیں جو شیطان ان کو بہکا رہا ہے، نیک کاموں کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دیجیے، انہیں نیکی پر قائم رکھی۔ یا رب العالمین، دنیا میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مدد فرمائیے. رب العالمین جتنی بھی آرگنائزیشن، جتنی جماعتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کام کر رہی ہیں تیرے دین کے لیے، اللہ ہم سب کو ایک جگہ مل کر کام کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی تنگی نہ رکھے. رب العالمین ہم سب کو تعاون اور البر و تقوی والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی میں تعاون کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ آپسی مسئلے کی فساد کو ختم کر دیجیے. رب العالمین ہمارا آپس کے اختلاف ختم ہو جائے، مذہبی فساد ختم ہو جائے. رب العالمین جہاں جہاں پر بھی تیرے بندے تیری خاطر ستائے گئے اللہ ان پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ملکوں میں امن قائم کر دے. رب العالمین تمام مسلمان مسجدوں کو محفوظ رکھ. رب العالمین آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. رب العالمین اللہ تعالیٰ مسجدوں کو محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سب کو نیک توفیق دے. یا رب العالمین غیروں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھ مسلمانوں کو سب کو. اللہ تعالیٰ ہمیں شر اور فساد سے بچا، ہمیں فتنوں سے بچا. یا رب العالمین ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. رب العالمین اللہ ہمیں نیکی پر چلنا آسان کر دے. رب العالمین جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. ہمیں دکھاوے سے ریاکاری سے بچا. رب العالمین اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنا. رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیجیے. رب العالمین ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن کے سائے تلے ہو. رب العالمین ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہوں. یا رب جہاں جہاں تیرے دین کا کام ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرما. اے رب العالمین اسلام کا خوب غلبہ ہو، اسلام کا خوب غلبہ ہو. رب العالمین اے اللہ ہمارے بچے دین کے داعی بنے. اے اللہ تعالیٰ جو کام ہم نہ کر سکے وہ ہمارے بچوں سے لے لیجیے. رب العالمین جو کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی وہ ہمارے بچوں سے لے لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو مرنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے. رب العالمین قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگ. اے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے. اے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ دے. رب العالمین جب ہم جائیں تو اے اللہ تیری طرف سے صدا ہے یا ایہا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب العالمین ہماری کوشش کو قبول فرما لے. یا رب اگر تو نے کوششوں کو قبول نہ فرمایا تو کوئی فائدہ نہیں. رب العالمین اے اللہ تعالیٰ جتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے سب کو قبول فرما لے. رب العالمین اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجیے. رب العالمین ہمیشہ بھی قدر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو بھی دعائیں انفاق سب کچھ کیا گیا پوری امت مسلمہ کی طرف سے سب کو قبول فرمائے. رب اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جہنم سے آزاد کر دے. یا رب العالمین یا رب تو کثرت سے رمضان میں آزاد کرتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی آبا اور اجداد ہیں جو مرحومین ہیں ان پر رحم فرمائے. اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے. جہنم کی آگ سے ہم سب کو نجات دے. یا رب یا رب العالمین ہر مسلمان کے جائز خواہشات کو پورا کر. اے اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا تھا اللہ ان سب کی جائز دعاؤں کو پورا کر. رب العالمین ہمیں کہیں ہمارے اخلاق میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی کا ہم نے دل دکھایا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کبھی اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ گستاخی کی ہو اللہ اس پر ہمیں معاف فرما دے. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بڑا چڑھا کر قبول فرما اور اس کا بہترین اجر ہمیں آخرت میں عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما. یا رب اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.